الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذو لف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ستکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ و بارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ درس نظام مصطفیٰ کے حوالے سے چند نشستیں پہلے بھی ذکر کی گئی ہیں اور دین اسلام کی حقانیت، اسلامی تہذیب اور اسلامی تمدن و معاشرت کے حوالے سے تقریباً دو نشستیں اس سے قبل ہو چکی ہیں، آج اس کی یہ تیسری نشست ہے۔ یہ بات تو انتہائی مسلم ہے کہ انسان کی فلاح کے لیے اور انسان کی ظاہری اور باطنی درستگی کے لیے مذہب ضروری شے ہے۔ مذہب کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اور مذہب کے بغیر اگر وہ خورد و نوش کھانے پینے کی چیزوں سے اپنے آپ کو ظاہری حیات سے وابستہ تو کر لے، لیکن انسان کو جو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے اور اس کے سر سے لے کر پاؤں تک جو اس میں خوبصورتی اور کمال کو اس کے اندر شامل کیا گیا ہے، اور یہ تمام گرد و نواح کے اندر خارج میں تمام تر نعمتیں جس کا وارث اور جس کا امین جس انسان کو بنایا گیا ہے، وہ انسان اپنے اس مرتبے اور مقام کو صرف مذہب کی پابندی سے حاصل کر سکتا ہے۔ اور مذہب سے نکل کر الہاد کی زندگی اور بے دینی کی زندگی اسے جانوروں سے بھی بدتر بنا دیتی ہے۔ مذہب ہی اسے رہنا سہنا سکھاتا ہے، مذہب ہی اسے بول چال سکھاتا ہے، مذہب ہی اسے رہن سہن کے تقاضوں کو ذکر کرتا ہے، مذہب ہی اسے دنیا کے رشتوں کو برتنے کے سلیقے بتاتا ہے، مذہب ہی اسے غصے اور نرمی کے درمیان فرق کر کے ان جذبات کو برتنے اور اس کو انجام دینے کے طریقے بتاتا ہے، مذہب ہی خوشی اور غم کے تقاضوں کو ذکر کرتا ہے، مذہب ہی انسان کے اندر اٹھنے والے جذبات کے صحیح ہدف، اس کے مصارف اور اس کے احوال کو ذکر کرتا ہے، اور مذہب کے بغیر انسان مذہب کا محتاج ہے، مذہب کی فکر کا محتاج ہے، مذہب کی ہدایات کا محتاج ہے، انسان سرچشمہ ہدایت تو ہے لیکن اس کی ہر فکر، اس کے اندر پیدا ہونے والے ہر جذبات، اس کے اندر پیدا ہونے والی مختلف امنگوں کو جو مختلف زاویوں پر تقسیم کرتا ہے وہ مذہب کرتا ہے، کس صلاحیت کو کہاں پر استعمال کرنا ہے، کس شے کو کہاں پر برتنا ہے، اس معیار کو اور اس دائرے کو مذہب ہی منعقد کرتا ہے اور مختص کرتا ہے. لہذا وہ قومیں جو مذہب سے ہٹ گئی اور الہاد اور بے دینی کی طرف چلے گئی، ان کے نزدیک حیا اور فحاشی کا کوئی معیار نہ رہا، ان کے نزدیک تقدیس اور فحاشی کا کوئی معیار نہ رہا، ان کے نزدیک عزت اور ذلت کے کوئی معیار نہ رہے، ان کے نزدیک عزت اور ذلت ایک شے ہو کر رہ گئی، ان کے نزدیک گناہ اور اجر ایک ہی شے ہو کر رہ گیا، ان کے نزدیک بدکاری اور نیکوکاری ایک ہو کر رہ گئی، ان کے نزدیک رشتوں کی حرمت اور انسان کے ساتھ جڑے ہوئے جتنے رشتے اور تعلقات ہیں اس کی اہمیت ان کے نزدیک اوجل ہو گئی. آج بھی وہ قومیں ہمیں اسی روئے زمین پر نظر آتی ہے، سر عام شراب پیتے ہوئے، سر عام بدکاری کرتے ہوئے، سر عام بدکاری کی فروغ دیتے ہوئے، اور اپنے جذبات جو باطن میں اٹھتے ہیں انسان سے، جس سے انسان چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتا، کس جذبے کو کس ڈگر پر لگانا ہے، کس جذبے کو کس راہ پر لگانا ہے، کس شے کو مقدم رکھنا ہے، کس کو مؤخر کرنا ہے، یہ مذہب اس چیز کی تمیز عطا فرماتا ہے. اور جب مذہب سے دور ہوئے تو پھر خلط مبس ہو گیا، جو چیز مقدم تھی وہ مؤخر ہو گئی، جو مؤخر تھی وہ مقدم ہو گئی. نیکی نیکی ہے یہ کس طرح پتا چلے گا، یہ مذہب بتاتا ہے. برائی برائی ہے یہ کس طرح پتا چلے گا، یہ مذہب بتاتا ہے. یہ ماں ہے، یہ بہن ہے، یہ بیوی ہے، یہ اڑوس ہے، پڑوس ہے، یہ باپ ہے، یہ بچہ ہے، یہ اولاد ہے، یہ اپنے ہیں، یہ غیر ہے، یہ دشمن ہے، یہ دوست ہے، یہ تمام تقاضوں کو برتنے کی سلیقے یہ مذہب بتاتا ہے. اور جن قوموں نے مذہب کو اپنے اوپر لازم نہ کیا وہ قومیں جانوروں سے بدتر ہو گئی، اور وہ قومیں گویا کہ زندہ رہتے ہوئے کچھ عرصہ گزار سکی، بعد وہ معدوم ہو کر رہ گئی. لیکن وہ قومیں جو مذہب کے ساتھ رہی وہ قومیں بام عروج پر بھی پہنچی، ان کا وجود لوگوں کے لیے امن و محبت اور آشتی کا باعث بھی بنا، سلیقے اور قرینے کا باعث بھی بنا. وہ قومیں جو مذہب کے ساتھ وابستہ ہوئی ان کا کوئی فرد صرف اس مذہب سے، اس مذہب کی رونائیوں سے اور اس مذہب کے کمالات سے خود ہی مستفیض نہیں ہوا، بلکہ وہ تنہا تمام عالم کے اندر اس نے چار چاند لگا دیے. لہذا نظام مصطفیٰ کی بنیاد یہ ہے کہ انسان مذہب کے بغیر نہیں رہ سکتا. مذہب راستے کو کہتے ہیں. انسان کے اندر اٹھنے والے جذبات منفی اور مثبت جو ہے اس کو کس راستے پر ڈالنا ہے. منفی جذبات کی کئی قسمیں ہیں، مثبت جذبات کی کئی قسمیں ہیں. ایک جذبہ ماں کے لیے بھی پیدا ہوتا ہے، ایک بیوی کے لیے پیدا ہوتا ہے، ایک بیٹی کے لیے پیدا ہوتا ہے، ایک باپ کے لیے پیدا ہوتا ہے، ایک اپنے بیٹے کے لیے پیدا ہوتا ہے، ایک کسی غریب کو دیکھ کر پیدا ہوتا ہے. تو یہ مثبت اور منفی جذبات دشمن کو دیکھ کر پیدا ہوتا ہے. تو یہ منفی جذبات کے جو کئی قسمیں اور کئی زاویے، کئی رخ ہے، کئی انداز ہے، اور مثبت جذبات کے کئی رخ اور کئی انداز ہے، اور انسان انہی جذباتوں پر چلتا ہے، اور انسان کی زندگی سے اگر جذبات نکال دیے جائیں تو بیکار ہو کر رہ جاتا ہے، اور اس کے جذبات کو مکمل آزادی دے دی جائے تو وہ جانوروں سے گزر جاتا ہے. تو اس کے جذبات کو اعتدال دینے والی شے جو ہے وہ مذہب ہے، وہ قرینہ ہے. کس جذبے کو کس حد تک لے جانا ہے، کس جذبے کو کس حد تک برتنا ہے، کس جذبے کا کون مصرف ہے، کس جذبے کی خاص صورت کا کون مزداق ہے، یہ تمام حدود کو متعین جو کرتا ہے وہ مذہب کرتا ہے. تو حضرات گرامی، اسی لیے کہا گیا کہ قومیں جو ہیں وہ مذہب سے بنتی ہیں، قومیں جو ہیں وہ مذہب سے بنتی ہے. اقبال نے بھی اپنے استعارے کو اس میں ذکر کیا ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ قوم سے مذہب بنے، اس لیے کہ قوم سے اگر مذہب بنے تو پھر مذہب کی کوئی ضرورت نہیں رہتی. تو لہذا مذہب ایک سسٹم ہے، ایک سلیقہ، ایک دستور ہے. تو دستور ہی انسان کو سنوارتا ہے. تو جو قوم مذہب کے ساتھ وابستہ رہی تو وہی قوم بام عروج پر پہنچی، اور اس دنیا میں ترقی کرتے ہوئے
تاریخ کو چھوڑتے ہوئے آج بھی وہ جب دور جس دور میں وہ رہے وہ دور بھی ان کے وجود سے کامیاب اور کامران رہا، لیکن وہ دور کو چھوڑ کر اگر قبروں میں چلے گئے تو آج تاریخ کے نقوش بھی مستقبل میں آنے والی قوموں کو ان کی کارکردگی اور ان کی بسر کی بھی زندگی کی روشنی کے اندر ان آنے والے مستقبل کو ان کے لیے روشن کرتا ہے۔ تو لہذا مذہب کے بغیر انسان کا چارہ نہیں۔ اب اگر باہر دنیا میں جائیں، پاکستان کے اندر تو الحمدللہ مذہب کی پاسداریاں ہیں، باہر دنیا میں آپ چلیں تو آپ انسان ہوں گے کہ سڑکوں پر اگر کوئی معاملات آپ دیکھیں، عجیب و غریب معاملات آپ سڑکوں پر دیکھیں گے، عجیب اور غریب معاملات آپ گھروں کے اندر لوگوں سے سنیں گے، عجیب و غریب معاملات آپ کاروبار میں سنیں گے، عجیب اور غریب معاملات اپنے جذبات اور اپنی شہوات کی تکمیل کے بارے میں آپ سنیں گے، اور برجستہ آپ کہیں گے یہ تو جانوروں سے بدتر ہے، اس لیے کہ انسان کو انسان بنانے والی شے جو وہ مذہب ہے، انسان کو انسان بنانے والی چیز جو ہے وہ مذہب ہے، وہ دستور ہے، اس دستور کو چھوڑے بغیر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دروس، یہ تمام چیزیں اسی دستور کو بیان کرنے کے لیے ہوتے ہیں کہ ایک گھنٹے کا درس لے کر قرآن کریم کی تلاوت، احادیث، نبی پاک کی سیرت کو پڑھ کر بندہ آنے والی رات کو پڑھے تو دن کے تقاضوں کو جانے، اور دن کو پڑھے تو رات کو بسر کرنے کے تقاضوں کو جانے۔ دن کے جذبات، جب سورج سر پر آتا ہے روشنی بکھیرتا ہے، اس وقت انسان کے جذبات جو ہیں وہ بھی اسلام نے بیان کر دیے ہیں، اور رات کی چادر جب تن جاتی ہے اور اندھیرا ہو جاتا ہے اس وقت جذبات کے جو برتنے کے طریقے اس کو بھی اسلام نے پیش کیا ہے۔ مذہب تو دنیا میں کئی آئے، لیکن جو مذہب اسلام رہا جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، وہ مذہب تو اتنا زبردست ضابطہ رہا اور اتنا زبردست ضابطہ ہے کہ بچے کے ماں کے پیٹ میں آنے کے ساتھ، نطفے کے ٹھہرنے کے ساتھ لے کر اس کے قبر میں اترنے تک، اور نطفے کو ہڈیوں میں تقسیم کر دینا اور پھر وہاں سے منتقل ہو کر ایک جسم پانا، پھر وہاں سے منتقل ہو کر ماں کی گود میں آنا، پھر وہاں سے شعور کی وادی میں آنا، شعور کی وادی سے عقل کی وادی میں آنا، عقل کی وادی سے پھر جذبات کی وادیوں میں آنا، یہاں تک کہ وہ قبر میں چلے جانا، اور قبر میں جانے کے بعد اس کے مراحل، اس سے متعلق جو رشتہ دار ہیں ان کے اس کے ساتھ کیا معاملات ہیں، یہ سارے دستور، یہاں تک کہ انسان کی پیدائش سے لے کر اس کے خورد و نوش کے معاملات سے لے کر اس کے زیب تن کرنے والے ملبوسات سے لے کر یہاں تک کہ وہ حاجت کا کس طرح کرے، یہاں تک کہ وہ پیشاب کس طرح کرے، یہ تمام دستور کو صرف نظام مصطفیٰ نے ذکر کیا ہے۔ تو یہ وہ ایسا عظیم دستور ہے میرے دوستو کہ جس کو چھوڑ کر اگر انسان سمجھے کہ میں قرار پاؤں تو یہ ہو نہیں سکتا، یہ انسان کی مجبوری ہے، یہ انسان کی ضرورت ہے۔ جس طرح کے دنیوی حیات کے لیے بندے کے لیے خورد و نوش، کھانا پینا ایک ضرورت ہے، اسی طرح اسے اپنا حقیقی مذہب، اپنا مقصد سمجھنے کے لیے، اپنا مقام سمجھنے کے لیے، اپنا درجہ جاننے کے لیے، اپنی حیثیت سے واقف ہونے کے لیے، رشتوں میں جو اس کی حیثیت ہے، تہذیب میں جو اس کی حیثیت ہے، تمدن میں جو اس کی حیثیت ہے، معاشرت میں جو اس کی حیثیت ہے، تنہائی میں جو اس کی حیثیت ہے، گنجلک میدان میں جو اس کی حیثیت ہے، جلوت میں جو اس کی حیثیت ہے، خلوت میں جو اس کی حیثیت ہے، بڑے ہو کر اس کی جو حیثیت ہے، چھوٹے ہو کر جو اس کی حیثیت ہے، یہ حیثیتیں تمام انسان کے اندر موجود ہے، لیکن اس کو ابھارنے والی چیز، خارج میں لانے والی چیز، شعور دینے والی چیز، وہ دستور مذہب ہے۔ تو لہذا ان دروس اور ان تمام معاملات کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے تاکہ مذہب کے ان تمام سلیقوں اور طریقوں سے واقفیت حاصل کی جائے، اور صرف واقفیت حاصل کر کے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نہ نکالا جائے، اس لیے کہ یہ ضرورت ہے۔ جس طرح بندہ صرف یہ کسی سے یہ سنے کہ جناب پیاس لگے تو اس کا دستور یہ ہے کہ پھر پانی پیا جائے، بھوک لگے تو پھر دستور یہ ہے کہ کھانا کھایا جائے، تن کو چھپائے تو دستور یہ ہے کہ پھر کپڑا پہنا جائے، گرمی سے بچایا جائے تو دستور یہ ہے کہ پھر کسی سائے میں آیا جائے، طبیعت جب اوجل ہو جائے تو دستور یہ ہے کہ پھر طبیعت کو سہلانے کے پھر باہر نکلا جائے۔ تو جس طرح یہ دستور ہماری ضرورت ہے، اس کو اگر ہم چھوڑیں تو مر جائیں گے، اسی طرح ہمیں اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے جو اور اس سے متعلق تقاضے ہیں تو اس کے دستور کو مذہب پیش کرتا ہے۔ ہم اپنی مادی ضرورت کے دستور کو تو بڑی اہمیت کے ساتھ لیتے ہیں،
لیکن جو ہماری زندگی کا حقیقی دستور ہے اس کو وقتی طور پر لیتے ہیں. اس لیے مادیت کا غلبہ ہمارے اندر ہوتا ہے, اور جو اصل میں ہمارے مرتبہ اور مقام کے لیے اور اشرف المخلوقات ہونے کے حوالے کے لیے جو مرتبہ اور مقام اور جو زینت ہماری شکل و صورت میں نظر آنی چاہیے اور جو مذہب عطا فرماتا ہے, اس کو ہم ضرورت جانتے نہیں, صرف وقتی طور پر ایک رسمی طور پر دروس میں اپنے طور پر لے کر آتے ہیں. تو لہٰذا ہم کھانے پینے کی فکر میں تو ہوتے ہیں, لیکن جیسا ہم نے بننا ہے ایسی فکر ہمارے پاس نہیں ہوتی, اس لیے کہ ہم نے مادیت کو اپنی ضرورت جانا ہے, فلاح اور کامیابی کو اپنی ضرورت نہیں جانا ہے. تو لہذا قرآن و سنت کے دروس اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ, ان تمام چیزوں کا مطالعہ چاہے انفرادی طور پر کریں آپ, چاہے کسی مجمع میں بیٹھ کر آپ کسی ایک شخص کو متعین کریں کہ وہ آپ کو بتائے, تو اس صورت میں جو تنہا پڑھ رہا ہے وہ بھی اور مجمع کے اندر ذکر کر رہا ہے تو وہ بھی, ذکر کرنے والا بھی اور سامعین بھی, تمام کو ایک چیز کا خیال جو اولین ضرورت ہے رکھنا ہے وہ یہ کہ جو چیز ذکر کی جا رہی ہے یہ ہماری ضرورت ہے, دستور ہے, اس کو سمجھنے بغیر اور سمجھنے کے بعد اس کو اپنی عملی زندگی میں اتارنے کے بغیر ہم نہ کامیاب ہو سکتے ہیں, نہ فلاح پا سکتے ہیں, نہ اچھے انسان بن سکتے ہیں, نہ اچھا مرتبہ پا سکتے ہیں, اور جتنے رشتے اور تعلق تہذیب و تمدن اور کلچر میں ہمارے ساتھ وابستہ ہے اس کو ہم برت سکتے ہیں. تو لہذا نظام مصطفیٰ کا مرتبہ یہ ہے کہ جو انسان جس سطح پر جس حیثیت کا ہے اس کو وہ حیثیت پہنچ جائے, وہ بات واقف ہو جائے, اور اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس سپاس گزاری اس شکر گزاری کے تمام تقاضے اس کے سامنے واضح ہو جائے. اس نظام کو جو دیا گیا یہ نظام مصطفیٰ ہے, اور اس کو برتنا اس کو لانا ہر مسلمان پر لازم ہے. اس لیے کہ مومن اللہ رب العالمین نے جب اس کی خلاف اس کے سر پر انسان کے سر پر خلافت کا تاج رکھا تھا تو وہ اس وجہ سے تھا کہ اسے زندگی برتنے کا دستور عطا کیا گیا تھا, اسے سلیقے عطا کیے گئے تھے, اور زندگی گزارنے کا دستور دے کر اس کی یہ ذمہ داری لگائی گئی تھی کہ وہ فرد واحد ہو یا اجتماعی صورت میں ہو, پھر وہ دستور کو اس نظام میں اس کائنات میں نافذ کرے, اپنے گھر سے لے کر جائے ایوانوں تک, مسجد سے لے جائے بازاروں تک, میدانوں سے لے جائے تو اپنی سنجیدہ گفتگو کے ان ندووں اور اس مجمع تک, ہر جگہ تک اس بات کو لے جائے اور دستور کو نافذ کرے جو انسان کی زندگی کے دستور ہیں. اسی تناظر کے اندر حکم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا دیا گیا کہ وہ یہ دستور جب تمہیں مل جائے تو یہ دستور جو نیکی ہے اس کا تم حکم بھی دو گے اور خود اس پر عمل بھی کرو گے, اور اس دستور کے مخالف جو چیز ہے جو فساد فی الارض ہے, جو انسان کو اس کے مذہب اور دستور زندگی سے ہٹا کر انسان کو جانوروں سے گرانا چاہتا ہے, شیطان کے ہاتھ کا ہتھکنڈا بنانا چاہتا ہے, تو لہذا وہ انسان تنہا فاسد نہیں ہوتا, تنہا برباد نہیں ہوتا, بلکہ اس کی وجہ سے سارا معاشرہ برباد ہوتا ہے. تو لہذا نہیں انل منکر, وہ برائی سے خود بھی بچے گا اور جس کو برائی کرتا ہوا دیکھے گا اسے بھی برائی سے بچنے کی دعوت دے گا اور فکر کو پیدا کرے گا. تو یہ جو سارے انسان اسلام کی جو مختلف اور اسلام کی جو مختلف تعلیمات ہیں وہ اس لیے بیان کی گئی ہے کہ اسلام ایک مکمل مذہب ہے جس میں زندگی گزارنے کے سارے طریقے کو ذکر کیا. اب اس مختصر سی چیز کو ذکر کر کے میں تمہیداً آگے چلتا ہوں, اور یہ جو ہمارے دروس آئیں گے سارے اسی فکری میں اس حوالے سے آئیں گے کہ انسان کی جو سطح ہے, میں مختصر عرض کر رہا ہوں ورنہ اسی میں پورا درس چلا جائے گا, کہ انسان کی مختلف سطح, آپ پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں کہ ایک انسان کی سب سے پہلی سطح تو یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے, وہ اللہ رب العالمین کا بندہ ہے. تو سب سے پہلے اس کے لیے جو ضرورت یہ ہے کہ آخر میں کیوں آیا, یہ نعمتیں مجھے کیوں ملی, یہ صحت مجھے کیوں ملی, یہ معاملات مجھے کیوں ملے. کوئی شے کسی کو بغیر غرض کے نہیں ملتی, کوئی چھوٹی سی شے بھی اب اس وہ بیکار نہیں ہوتی, اتنا حسین و جمیل آئینے میں دیکھیں مجھے بنایا گیا ہے تو آخر اس کی وجہ کیا ہے. تو اس کو واضح کرے گا مذہب, اس فکر کی صحیح روح کو سامنے لائے گا اور اس کے صحیح قرینے کو ذکر کرے گا مذہب. تو مذہب کی پہلی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ بندے کو اس کی بندگی کے تقاضے بتائے تاکہ اس کے اندر شکر پیدا ہو اپنے خالق کے لیے, اپنے مالک کے لیے, اور سپاس گزاری اور شکر گزاری کے تحفے وہ پیش کرے. اور پھر سب سے بڑی مذہب پھر اس کی متضاد شے بھی بتاتا ہے کہ انسان کے لیے مذہب جو سب سے پہلا درس دیتا ہے وہ یہ ہے کہ تجھے پیدا کیوں کیا گیا ہے اور تجھے پیدا کرنے والا کون ہے. تو مذہب سب سے پہلی چیز جو انسان کو لا کر مین ٹیک پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے وہ یہ ہے کہ تو, کیونکہ انسان کے اندر جذبات پیدا ہوتے ہیں, فکر پیدا ہوتی ہے. میں نے پہلے عرض کیا کہ انسان مثبت اور منفی جذبات سے نکل نہیں سکتا, چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو, مذہب کو ماننے والا ہو یا الحاد و بے دینی کی طرف ہو. اگر وہ انسان ہے تو جذبات سے وہ چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتا. مثبت اور منفی یہ جذبات اس کے اندر پیدا ہوں گے. اب کون سا جذبہ مثبت ہے کون سا منفی ہے اس کا خود سے انسان انتخاب نہیں کر سکتا, اس کا انتخاب اور اس کی صحیح روح کو مذہب واضح کرتا ہے کہ کون سا جذبہ مثبت ہے. بولیے کون سا جذبہ مثبت ہے اور کون سا منفی. یہ بہت بنیادی بات پیش کر رہا ہوں. وہ بڑی بڑی باتیں ہم کرتے ہیں نا تو اس کی بنیاد یہ ہے. یہ بنیادیں جب تک صحیح نہیں ہوں گی تو اوپر کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. اوپر اخلاص کیوں نہیں پیدا ہوتا, نمازوں میں اخلاص کیوں نہیں آتا, وہ تو ایک آخری منزلیں ہیں. تو آخری منزل سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ مذہب کا ابتدائی سبق کیا تھا. ہمارے گھروں کے اندر رشتوں کے تعلقات میں صلح رحمی کیوں نہیں رہ پاتی, بازار کے اندر ترازو میں ہم عدل کیوں نہیں کر پاتے اتنی نصیحتیں سننے کے باوجود. اس لیے کہ ستی باتیں کی بجائے بنیاد کو سمجھا جائے. میں نماز کو ستی بات نہیں کہہ رہا, لیکن نماز ستی بات جب ہوگی جب وہ اپنے مقصد سے خالی ہو جائے گی. روزہ ستی بات جب رہے گا جب وہ اپنے مقصد سے خالی ہو جائے گا. داڑھی رکھنا, ظاہر اپنے اوپر شریعت لانا, یہ ستی چیز اور بیکار چیز جب بنے گی جب اپنے مقصد سے غافل ہوگی. تو کسی چیز کو سنوار دینا تو یہ انسان کے بس میں ہو سکتا ہے, لیکن اس کے مقصد کو متعین کرنا یہ پیغام مذہب دیتا ہے. تو کون سا جذبہ, کون سا غصہ, کون سا جوش, کون سی شہوت, کون سی لذت, کون سا طبیعت کا ابار خیر ہے شر ہے, مثبت ہے منفی ہے, اس میں فرق کرے گا مذہب. انسان خود سے خیر و شر کو نہیں جان سکتا, انسان خود سے اپنے جذبات کے مثبت و منفی کو نہیں جان سکتا. اس کو شعور جو دیتا ہے, اس کو جو واضح کرتا ہے وہ مذہب کرتا ہے. ایک بات, اور مذہب کی سب سے پہلی ذمہ داری جہاں پر یہ ہے وہاں سب سے بڑی یہ ہے میرے دوستو کہ مذہب یہ شعور انسان کے اندر جو جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں کیوں پیدا ہوا, مجھے کس نے پیدا کیا, کس کا احسان تھا مجھ پر, کس کے احسان تلے میں ہوں, یہ گرد و نواح کی چیزوں میں راحت آرام یہ کس نے مجھ پر احسان کیا. تو مذہب سب سے پہلے بندے کو لا کر الہ معبود اور اللہ کی طرف لے کر آتا ہے. اس لیے کہ انسان, میں بارہا پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, بزرگوں کی تعلیمات کو آپ کے سامنے پڑھ کر سنا چکا ہوں, کہ انسان جب اپنے آپ کو یکتا سمجھتا ہے, فارغ سمجھتا ہے, گمراہ ہو جاتا ہے, اور جب اپنے آپ کو کسی کے ماتحت سمجھتا ہے اور کسی کو اپنا محسن سمجھتا ہے تو پھر اس کی ناراضگی سے ڈرتا ہے اور اس کو خوش کرنے کے لیے لگ جاتا ہے. تو اس جذبات کو متعین کون کرتا ہے, مذہب کرتا ہے. اور یہ ہے تصور الہ, یہ ہے تصور عبادت. اور پھر اس عبادت کے اندر بھی مذہب ہی وہ شے ہے, مذہب ہی, مذہب اسلام. کیونکہ مذہب اگر مطلق کہا جائے تو اسے مذہب اسلام مراد ہے. اس لیے کہ جو اصل شکل صورت کے اندر اور مذہب کے اندر جو کمال ہونا چاہیے, مذاہب تو کئی آئے, جو انبیاء جو مذہب لے کر آئے وہ اپنے اعتبار سے ٹھیک تھے لیکن بعد میں قوموں نے اس کے اندر رد بدل کیا. لیکن جو دین, جو مذہب قیامت, یہاں پر میں مذہب کو دین کے مقابلے پر کہہ رہا ہوں اور یہاں پر مذہب کو میں دین سے عام لے رہا ہوں اور دین کو اس سے خاص لے رہا ہوں. یہ الگ اصطلاح کے اندر جو ہے مذہب جو ہے وہ دین کی شاخ ہے, لیکن میں یہاں پر مذہب کا لفظ جو بہت نیچے اتر کر ایک عامیانہ انداز میں تقریر کرنا چاہ رہا ہوں, تو میں دین کو مذہب کا ایک شعبہ لے رہا ہوں اور میں مذہب کو دین سے عام لے رہا ہوں. جبکہ بندہ جب اس قانون کو سمجھ لیتا ہے تو اس کے بعد پھر مذہب جو ہے وہ دین سے خاص ہو جاتا ہے, وہ شریعت بن جاتا ہے, اور دین جو ہے وہ عقیدہ اور اصل نظام ہو جاتا ہے. لیکن جب ہم عموماً ہم جنرل گفتگو کریں گے اس میں اور عام گفتگو کریں گے مذہب پر, تو پھر مذہب جو ہے وہ دین سے عام ہوگا اور دین پھر اس مذہب کا ایک شعبہ ہوگا. اور جب ہم مذہب کے اصل صورت اور اس کے اہداف کو سمجھ لیں گے اور مذہب کی حیثیت کو جان لیں گے تو پھر دین اصل ہوگا اور مذہب اس کا ایک شعبہ ہوگا. اس کو آگے لے کر ہم چلیں گے شریعت کے اعتبار سے, لیکن مذہب کے فلسفے کو سمجھانے کے لیے کہ مذہب آخر ہے کیا, اس فلسفے کو سمجھانے کے لیے یہاں پر مذہب دین سے عام ہے اور دین جو ہے وہ مذہب کا ایک شعبہ ہے, اور یہاں پر مذہب بول کر ہم اصل دین ہی مراد لے رہے ہیں. اس کو بھی آپ سمجھیں. تو انسان کے مثبت اور منفی جذبات, یہ میں بہت آپ کی طبیعتوں کی اور آپ کی سرشتی اور فطرت کی بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ انسان کے اندر اٹھنے والے جو جذبات ہیں وہ مثبت ہے کہ منفی ہے, اس کو واضح کرتا ہے مذہب. انسان کے لیے کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے اس کو متعین کرتا ہے مذہب. اس کو کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے, کیا کھانا اس کے لیے بہتر ہے کیا کھانا نقصان دہ ہے, اس کو متعین کرتا ہے مذہب. اس کی جو سطح ہے رشتے کے اعتبار سے اس کی درجہ بندی کرتا ہے مذہب. جس درجے میں اس کی جو سطح ہے اس کو جس درجے کے اپنے متقابل اور سامنے جو رشتے کے لوگ ہیں ان میں بیوی بھی ہے بیٹی بھی ہے ماں بھی ہے باپ بھی ہے بیٹا بھی ہے چچا بھی ہے چچا زاد بھی ہے ماموں بھی ہے ماموزاد بھی ہے خالائی بھی ہے خالہ زاد بھی ہے, تو یہ تمام رشتے جو ہیں اس کی تقسیم کاری کرتا ہے مذہب. ہر ایک کی حیثیت کو اس کے دل میں بٹھاتا ہے مذہب. اس ہر رشتے کے ساتھ جو اس کا تعلق ہے اس کے برتنے کے سلیقے کو سکھاتا ہے مذہب. تو مذہب کے بغیر, مذہب ایک ایسا دائرہ ہے جس میں رہ کر انسان زندہ رہ سکتا, اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. لہذا مذہب کا جو مذہب پہلی چیز انسان کو سمجھاتا ہے, پھر میں عرض کر دوں مذہب اس کے سامنے چیزوں کو واضح کرتا ہے جو اس کی ضرورت ہے, جو اس کی طبیعت کے مطابق ہے, جو اس کی طبیعت چاہتی ہے. مذہب کسی چیز کو ٹھونستا نہیں ہے کہ جو اس کی طبیعت میں ہے نہیں, جو اس کے جذبات نہیں ہے اس کو لا کر ٹھونسے, وہ مذہب نہیں ہوتا. وہ مذہب نہیں ہوتا. مذہب وہ ہوتا ہے جو ایک رائے رکھتا ہے, اور وہ ایک رائے وہ ہوتی ہے جس کا تقاضا اس کے جذبات کر رہے ہوتے ہیں. تو مذہب جو پہلی چیز انسان میں ڈالتا ہے اس کے جذبات کی ترجمانی میں, انسان کے مطالبے پر کہ انسان کا اصل مطالبہ اپنے وجود سے کیا ہے, یہ پہلی بات. کھانا پینا ہے نہیں, کھانے پینا رہ کر بھی پھر بھی انسان پرسکون نہیں رہ پاتا. تو یہ بات سمجھنا ضروری ہے جو مذہب سمجھاتا ہے کہ انسان کو, انسان کا اپنے آپ سے سب سے پہلا کیا مطالبہ ہے. انسان اپنے آپ سے جو سب سے پہلا سوال کرتا ہے وہ کیا ہے, وہ سب سے پہلا سوال اپنے الہ کا کرتا ہے, خود سے کرتا ہے کہ کس نے مجھ پر یہ احسان کیا, کیوں کس نے احسان کیا. تو یہ جو انسان سب سے پہلا سوال اپنے آپ سے کرتا ہے تو مذہب اسی کو کلیئر کرتا ہے, اور مذہب اس تصور کو حقیقت میں لے جا کر جو حقیقت میں ہے انسان کے سامنے پیش کرتا ہے, اور وہ پیش کرتا ہے کہ وہ تیرا معبود ہے, وہ تیرا الہ ہے, وہ تیرا خدا ہے. اب انسان اپنے آپ سے دوسرا سوال پھر کرتا ہے. پہلا سوال انسان سے, میں نے پہلے عرض کیا, ہندو ہو یا مسلمان ہو, کرسچن ہو یا حضور کا امتی ہو, ملحد و بے دین ہو یا مذہب کا پابند ہو, جو انسان ہے, سمجھ رہے ہیں آپ, جو انسان ہے وہ اپنے آپ سے پہلا سوال یہ کرتا ہے کہ میں کیوں پیدا کیا گیا اور کس کے لیے پیدا کیا گیا. اس کا جواب مذہب دیتا ہے کہ تجھ پر یہ احسان کرنے والا تیرا رب ہے. دوسرا سوال انسان اپنی طبیعت کے مطابق کرتا ہے, کیونکہ یہ غرضی ہے, انسان ہر شے کو غرض اور مطلب سے لیتا ہے. دوسرا سوال دفاتن اس کے اندر خود پیدا ہوتا ہے کہ میرے محسن نے اگر مجھے اتنا کمال دیا ہے تو اس سے وہ چاہتا کیا ہے. تو پھر اس کا جواب مذہب دیتا ہے شریعت. تو یہ اہداف اور جذبات کی جو تکمیل کرتا ہے یہ مذہب کرتا ہے. پہلی چیز کہ میرا محسن کون, مذہب بتاتا ہے معبود, اور وہ ایک ہے, اور کئی محسنین نہیں ہو سکتے, اصل محسن ایک ہی ہوتا ہے. اور قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے سورہ زمر کے اندر, اللہ فرماتا ہے دو غلاموں کی مثال تم سمجھو, کیونکہ اس زمانے میں غلاموں کو خریدا جاتا تھا, غلاموں کو خریدا جاتا, انسانوں کی تجارت ہوتی تھی, عورتوں کی بھی تجارت ہوتی تھی,
جو مرد ہوتا تھا اس کو غلام کہتے تھے اردو میں، اور جناب جو عورتیں تھیں ان کو باندیاں کہتے ہیں۔ تو قرآن نے مثال دی ہے اس حوالے سے اور واضح کیا اس چیز کو، کیونکہ مذہب کا سب سے بڑا ترجمان جو ہے وہ قرآن ہی ہے، کیونکہ قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے اور اللہ رب العالمین کی صفت ہے اور اللہ رب العالمین انسان کا خالق ہے۔ تو جب انسان کا خالق اللہ ہے تو صرف اللہ نے انسان کو بنایا نہیں بلکہ اس کے جذبات کے دستور اور سلیقے اور بریتنے کے طریقے بھی بتا دیے، اور جو بتائے ہیں وہ قرآن میں بتائے ہیں اور نبی کی زبان سے بتائے ہیں۔ تو لہذا پھر میں ایک جملہ کہہ کے دوبارہ آگے نکل جاتا ہوں، آپ میری گفتگو سمجھ رہے ہیں؟ یہ وہ احساسات اور جذبات ہیں جس میں اپنے آپ متعین کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہم نظام کی بات کر رہے ہیں، نظام تقریروں سے نہیں آتا، محسوس کرنا پہلے پڑتا ہے، اس کے لیے فکر کرنی پڑتی ہے۔ ہم آگے فکر بھی بحث کریں گے کہ جناب نظام جو آتا ہے وہ فکر سے آتا ہے، اس لیے کہ نظام جو ہے وہ رسم نہیں ہوتا، عبادت ہوتا ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ نظام جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ رسم نہیں ہوتا، عبادت ہوتا ہے۔ اور رسم اور عبادت کا کیا فرق ہے وہ اکثر میں آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں کہ رسم وہ ہے جس کے کرنے کا کوئی مقصد نہ ہو، اور عبادت وہ ہے جس کے کرنے کا کوئی مقصد ہو۔ رسم کہتے ہیں ٹائم پاس کو کہ اس میں کوئی مقصد اور غرض نہیں ہے، لیکن ایسا فعل، ایسا کام جس کے پیچھے کوئی تحریک ہو، کوئی جذبہ ہو، تو وہ رسم نہیں ہوتا، وہ عبادت ہوتا ہے۔ اور نظام جو ہے وہ پہلے یاد رکھ لیجیے آپ، یہ چھوٹے چھوٹے بات جو ہے اس کو کلیئر کرنا ضروری ہے کہ نظام جو ہے وہ رسم نہیں ہے، عبادت ہے۔ تو نظام ہمارے سامنے جو ایک اسٹرکچر ہے، ایک ڈھانچہ ہے، جو مسجد کی صورت میں ہے، نماز کی صورت میں ہے، برسبیل تنزل و تعمیم کے ساتھ داڑھی کی صورت میں ہے، کلمہ پڑھنے کی صورت میں ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے کی صورت میں ہے۔ تو یہ جو نظام ہے، یہ نظام رسم نہیں ہے، ہم نے اس کو رسم بنایا۔ ہم نے کلمہ کیوں پڑھا ہمیں پتا ہی نہیں تھا، نماز کیوں پڑھی ہم نے پتا ہی نہیں تھا، یہ مسجدیں کیا ہوتی ہمیں پتا ہی نہیں ہے، گھر اور مسجد ایک جیسی ہے، کلمے کی کوئی پتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ نماز، روزہ، زکات، اس کو ہم نے رسم بنایا، اس لیے کہ ہمارے یہ فعل، ہمارے یہ تمام معاملات تو سامنے تو تھے اور ہم نے برتے، لیکن یہ اپنی سابقہ تاریخ اور فکر سے خالی تھے۔ اور ہر وہ فعل جو فکر سے خالی ہو، ہر وہ کام جو کسی نیت سے خالی ہو، ہر وہ بولی جو کسی مقصد سے خالی ہو، تو وہ رسم ہوتی ہے، بیکار ہوتی ہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اور عبادت اور نظام وہ ہوتا ہے کہ اگر اس کا کوئی سٹرکچر ہو، کوئی ڈھانچہ ہو، کوئی بات ہو، کوئی عمل ہو، تو اس کے پیچھے کوئی فکر ہو، وہ فکر جو ہے اس کو رسم نہیں بننے دیتی۔ تو لہذا فکر کو اسلام جو ہے، مذہب جو ہے، وہ پہلے فکر دیتا ہے۔ اور وہ فکر کیا ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے، عقیدہ توحید ہے۔ اور فکر دینے کے بعد پھر وہ خارجی سٹرکچر، نظام دیتا ہے برتنے کا، جو ہے شریعت۔ تو لہذا جب یہ دونوں ملتے ہیں تب جا کے نظام مصطفیٰ بنتا ہے۔ صرف اللہ کا تصور اور اس پر ایمان ہی رہے اور ظاہری سٹرکچر کھڑا نہ ہو تو یہ نظام نہیں ہے۔ ظاہری سٹرکچر اور ڈھانچہ تیار کر دیا جائے اور اس کے پیچھے اللہ کی رضا کا وہ فکر جو ہے وہ نہ ہو، تب بھی نظام نہیں ہے۔ اس لیے کہ نظام مصطفیٰ وہ فکر بھی ہے، اور فکر کے ساتھ خارج کے اندر اس عملی سٹرکچر اور ڈھانچے کو تیار کرنا بھی ہے، ایسی قوم کو لا کے سامنے کھڑا کرنا بھی ہے اپنے طریقے سے۔ تو لہذا میں عرض کر رہا تھا کہ مذہب انسان کی ضرورت ہے، مذہب اللہ کی طرف سے وہ دستور ہے جو انسان کو اٹھنے والے جذبات کے ہدف کو واضح کرتا ہے۔ آپ کھڑے ہوئے ہیں، 3600 راستے آپ کے سامنے، ایک ادھر جا رہا ہے، ایک ادھر جا رہا ہے، ایک ادھر جا رہا ہے، اب آپ نے اپنی منزل کی طرف جانا ہے، تو پھر وہاں پر ایک خاص قسم کا نشان ہوتا ہے جو آپ کو واضح کرتا ہے کہ آپ کے لیے جانے کا راستہ یہ ہے۔ لیکن اگر وہ نشان سامنے نہ ہو، سائن بورڈ سامنے نہ ہو، وہ اہداف اور وہ تمام چیزیں راستہ متعین کرنے کی نہ ہو، تو انسان گمراہ ہو جائے گا۔ بس یوں ہی برسبیل تنزل عام مثال سمجھ لیجئے کہ وہ راستے انسان کی زندگی ہے، اور کون سا راستہ کہاں جاتا ہے یہ متعین مذہب کرتا ہے۔ یہ متعین کون کرتا ہے جی؟ مذہب کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اب آخر جو ایک بات میں کرنا چاہ رہا تھا، جس کے بعد میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ انسان کے جذبات مثبت ہے یا منفی، اس نے کس راستے پر منفی جذبات کو سمجھنا ہے، کس راستے پر مثبت جذبات کو سمجھنا ہے، کون سے راستے پر جا کر کون سے جذبات کو صرف کرنا ہے، یہ مذہب متعین کرتا ہے. ایک بات تو پتا چلا کہ مذہب کوئی چیز ٹھونستا نہیں بلکہ انسان میں اٹھنے والی کیفیات کو رخ دیتا ہے. انسان کے اندر اٹھنے والی کیفیات کو بولیے رخ دیتا. تو انسان کا سب سے پہلا تقاضا اپنے آپ سے یہ ہوتا ہے کہ میرا محسن کون ہے جس نے مجھے یہ نعمتیں، یہ شہرت، یہ مضبوط بازو دے دیے، میرے دنیا کو اتنا واضح کر دیا، وہ کون ہے، میرا محسن کون ہے. تو جب یہ جذبات انسان میں اٹھتا ہے تو مذہب ہی اس کو جواب دیتا ہے، وہ تیرا خدا ہے. پھر انسان کے جذبات کا جواب مذہب دیتا ہے، ٹھونستا نہیں ہے. یہ ذرا واضح ذرا سمجھیں آپ، انسان کے جذبات کا ترجمان مذہب ہوتا ہے، انسان کے جذبات کا ترجمان مذہب ہوتا ہے. لہذا مذہب جو ہے وہ انسان سے نہیں ہوتا، مذہب جو ہے وہ قوم سے نہیں ہوتا بلکہ قومیں جو ہیں وہ مذہب سے ہوتی ہیں. اس لیے کہ جس نے منزل پر پہنچنا ہے راستے اس کے سامنے 36 ہوتے ہیں، تو وہ خاص جس ڈائریکشن کی طرف اس نے جانا ہے، جس طرف اس نے پہنچنا ہے، اس کے لیے جو علامات متعین کی گئی ہیں وہ مذہب ہے. تو لہذا سب سے پہلی بنیادیں جو تحریک پاکستان میں بھی اٹھی تھی وہ یہی تھی کہ قوم سے مذہب بنتا ہے یا مذہب سے قومیں بنتی ہے. تو جو دو قومی نظریے کے لوگ تھے، جو مسلم لیگ کے لوگ تھے، جو دو قومی نظریہ لا رہے تھے، اور ان کے پیچھے علماء جس میں امام احمد رضا کا نام بڑا قابل فخر ہے، جنہوں نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ ہندو الگ قوم ہے، مسلمان الگ قوم ہے، تو یہ بات دو قومی نظریے کے وہ لوگ کر رہے تھے جن کا نظریہ یہ تھا کہ قوم سے مذہب نہیں ہوتا بلکہ مذہب سے قوم ہوتی ہے. اور جو کانگریسی ملا تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سب صحیح ہے، ان کا نظریہ یہ تھا کہ مذہب سے کچھ نہیں ہوتا، جیسی قوم ہوتی ویسا مذہب بن جاتا ہے. تو لہذا جنہوں نے دو قومی نظریہ پیش کیا تھا انہوں نے یہ کہا کہ جناب قومیں جو ہوتی ہیں وہ مذہب سے ہوتی ہے. جب ہندو جو ہے وہ الگ مذہب کا ہے، ہم جو ہے وہ الگ مذہب کے ہیں، تو لہذا دونوں ایک قوم نہیں ہو سکتے، دونوں ایک قوم بولیے نہیں ہو سکتے. تو لہذا دو قومی نظریہ اسی مذہب اور نظام مصطفیٰ کی بنیاد کو ذکر کرنا تھا. اب جہاں پر انسان اپنے آپ سے یہ سوال کرتا ہے کہ میرا محسن کون، تو جواب خارج میں مذہب دیتا ہے، تیرا محسن اللہ ہے، خدا ہے. پھر انسان اپنے آپ سے پوچھتا ہے، کیونکہ اس کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ کسی سے اگر احسان کرے تب بھی غرض مانگے، اس پر کوئی احسان کرے تو یہ سوچتا ہے کہ ابھی مجھ سے کوئی مطالبہ کرے گا. تو دوسرا سوال انسان اپنے آپ سے کہتا ہے کہ میرے محسن نے مجھ پر اگر احسان کیا تو اس سے مطالبہ چاہتا کیا ہے، تو وہ مذہب ہے جو تہذیب و تمدن کے سلیقے شریعت کے جامع میں پیش کرتا ہے. لہذا میرے دوستو جب یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو گئی تو تیسری بات مذہب جو ہمیں سمجھاتا ہے وہ یہ ہے کہ اصل چیز جو ہے انسان کے لیے وہ مذہب کو فالو کرنا ہے. یہ تیسری بڑی اہم چیز ہے آج کی گفتگو کا حاصل اور آج کے دور کی ضرورت، میری اور آپ کی پریشانی کا سلوشن، اور اس کا جناب جو ہے کہ اس کا متفقہ اور علاج جو ہے وہ کیا ہے. ذرا سنیے کہ مذہب یہ سکھاتا ہے کہ فلاح یہی ہے، اچھے لوگ وہی ہیں جو مذہب کے قانون کو فالو کرتے ہیں، مذہب کے قانون کو فالو کرتے ہیں، وہی قومیں کامیاب ہیں اور وہی انسان اپنے راستے پر ہے جو اپنے جذبات کو مذہب کے سانچوں میں بانٹا ہوا ہے، اپنے آپ کو مذہب کے رخ پر رکھا ہوا ہے. لیکن وہ لوگ جو مذہب کو چھوڑ کر کسی شخصیت کی ترقی، جبکہ مذہب یہ بتاتا ہے کہ کسی انسان کی ترقی اور تنزلی یہ مادی ترقی سے نہیں ہوتی، کہ کسی کے پاس 1000 گاڑیاں آ گئی تو اس مادی ترقی سے یہ ہوا کہ جناب وہ بہت اللہ کی بارگاہ میں مقبول رہا، اور جسے ٹکا بھی نہ ملا وہ بالکل ضائع رہا. تو مذہب یہ سکھاتا ہے بنیادی طور پر کہ کسی انسان کی ترقی اور تنزلی جو ہے وہ مادیات سے نہیں ہوتی ہے، وہ مذہب کی پیروی سے ہوتی ہے. جو مذہب کے راستے پر جتنا چلا، اور میں پہلے عرض چکا ہوں کہ مذہب اس کے جذبات کا آئینہ ہے، جس نے اپنے جذبات کو مذہب کے مزاج میں جتنا سمجھا وہ اتنا ترقی یافتہ رہا، اور جس نے اپنے مزاج کو مذہب کے آئینے سے مڑ کر مادیت میں رکھا تو وہ اتنا نیچے اتر گیا. بظاہر اگر کوئی شخص کمزور، لاغر اور غریب نظر آیا،
لیکن وہ مذہب کو فالو کرنے والا تھا تو اصل میں بلند اور اصل میں اعلیٰ وہ ہے اور جس نے اپنے آپ کو مذہب سے چھوڑ کر الحاد اور اپنے نفس کا تابع ہو گیا. مذہب نے تو اس کو سکھایا تھا کہ اپنی خواہشات کو اپنے رب کے حکم کے تابع رکھنا ہے، اس لیے کہ وہ تیرا محسن ہے، تو لہذا جس طرح اس نے تجھے کہا اس طرح تو نے زندگی گزارنا ہے. تو مذہب یہ سکھاتا ہے کہ اپنی خواہشات رب کے تابع ہونی چاہیے، اور مادیت یہ سکھاتی ہے کہ رب کے احکام نفس کے تابع ہونے چاہیے. تو لہذا جس نے اپنے تمام تر جذبات کو رب کے احکام کے تابع رکھا، اور اگر وہ غریب ہی رہا تب بھی وہ امیر اور سب سے بڑا ہے، اور جس نے اپنے جذبات کو نفس کے تابع کر دیا، رب کے تابع نہ کیا، وہ چاہے مادی ترقی میں وقت کا فرعون اور نمرود کیوں نہ ہوا، وہ فیل رہا، ناکام رہا. یہ کون فیل اور کون کامیاب، کون کامیاب کون ناکام، اس کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ مذہب کرتا ہے.
اس کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ مذہب کرتا ہے. لہذا مذہب نے سکھا دیا مختصر یہ کہ تمہارے جو جذبات ہیں وہ تمہارے رب کے تابع ہونے چاہیے، تمہارے رب کے حکم کے تابع ہونے چاہیے. یہ جو حکم کے تابع تمہارے جذبات ہوں گے، یہی نظام مصطفیٰ ہے. سمجھ گیا؟ نظام مصطفیٰ کیا ہے؟ کہ تمہارے اٹھنے والے جو جذبات ہیں وہ اللہ رسول کے قول کے تابع ہوں. اگر آپ یہ کر رہے ہو تو تم نظام مصطفیٰ میں ہو. اب دوسرے کو تیار کرو، تیسرے کو تیار کرو. اب نظام فرد واحد میں تھا، اب نظام افراد میں آئے گا، جس طرح حضور نے صحابہ میں تقسیم کیا. تو لہذا جب بندے میں اتنی صلاحیت آ جاتی ہے کہ وہ اپنے جذبات اور خواہشات کو برتنے کے لیے اللہ کے فیصلے کو دیکھتا ہے کہ یہ جذبہ یہاں پر رکھ بھی سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے، تو جس نے اپنی خواہشات کو رب کے حکم کے تابع کیا اس نے نظام کو پا لیا، اور جس نے اپنی خواہشات کو نفس کے تابع کیا وہ مادیت کے شکار ہوا، الحاد کے شکار ہوا، وہ مذہب کو نہیں جان سکا. لہذا میرے دوستو، ایک سوال اس میں جو اور تھا جو میں کلیئر کر دوں آپ کے سامنے، غور و فکر کیا، یہ مذہب کی ضرورت پر میں گفتگو کر رہا ہوں. مذہب کی فکری ضرورت، شرعی ضرورت کی طرف میں بھی آتا ہوں، لیکن فکری ضرورت کے مذہب ضروری ہے. کوئی کہے جی آپ کیوں مذہب ہم پر مسلط کر رہے ہیں، تو یہ میں فکری اور جذباتی طور پر عرض کر رہا ہوں کہ انسان کے جذبات بھی اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ مذہب چاہیے، اور انسان کی فکر بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ مذہب چاہیے. تو لہذا انسان کی جذباتی طور پر بھی مذہب کی ضرورت انسان کے جذبات سے، مذہب کی ضرورت انسان کی فکر سے، اور مذہب لازم ہے انسان کی فکر اور اس کے جذبات دونوں اس کا تقاضا کرتے ہیں. اور اس وقت ہم جنرل انسان پہ گفتگو کر رہے ہیں، جس نے اس پورے راستے کو اور اس پورے مرحلے کو قبول کر لیا اور جو اس پورے پروسیس سے گزر گیا، اس کے بعد اب وہ فکری طور پر مومن ہو چکا ہے، اب وہ کلمہ پڑھ کے اس کا اعلان کرتا ہے، اور اس وقت اس کے دل میں بھی ایمان ہوتا ہے، اس کی زبان پر بھی ایمان ہوتا ہے. لہذا دل میں ایمان کب آئے گا؟ جب بندہ فکر سے اس کی کھوج لگائے. دل میں ایمان کب آئے گا؟ جب جذبات سے اس کی کھوج لگائے. صرف ظاہری تقریر کر کے اگر گزر جائیں تو ایمان صرف زبان تک رہتا ہے. رسول کریم نے صرف فضیلت نہیں بتائی، اس فضیلت کے پیچھے فکر بھی بتائی. فکر وہ ہے جو انسان کی باطن کی صفت ہے، لہذا باطن کو سنوارنے کے لیے اسلام کی ضرورت کو فکر کے جامع میں پیش کرنا چاہیے، اور مذہب نے فکر کے طور پر پیش کیا، قرآن نے پیش کیا کہ جب انسان اپنے آپ سے جب پہلا سوال کرتا ہے میرے دوستو، وہ یہ ہے کہ میرا محسن کون، تو مذہب جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ ہے. اب محسن مطلق، محسن تو کئی ہوتے ہیں، لیکن جو محسن مطلق ہے، جو اصل محسن ہے، تو وہ کون ہے؟ تو مذہب جواب دیتا ہے وہ ایک ہی ہے، وہ چار پانچ نہیں ہے، وہ دو تین نہیں ہے، وہ کون ہے جی؟ بولو وہ کون ہے؟ ایک ہی. یہ مذہب بتا، اور مذہب کی اصطلاح میں جو اس چیز کو قبول کر لے کہ محسن حقیقی وہ ایک ہے، اس کو مومن کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ مومن کہتے ہیں. لہذا اکبر ٹو کی یہ تقریر کہ جناب بلیور جو ہے وہ یہودی بھی بلیور ہے اور نصرانی بھی بلیور ہے، تو ہم نے کہا مذہب تو ان کو بلیور کہتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ سب سے بڑی ناشکری انہوں نے وہ کیا ہے جو مذہب کا سب سے پہلا درس ہے کہ تیرا محسن اللہ ہے، اور تیرا محسن جو ہے وہ دو نہیں وہ ایک ہے.
تو جو مذہب کی پہلی ساخت کو کاٹے وہ بلیور اور مومن کیسے ہو سکتے ہیں؟ سمجھ رہے میری بات آپ؟ ایک بات تو قرآن کریم نے اس چیز کو ذکر کیا مذہب کی تائید میں، ایک دلیل اخلی قرآن نے دی ہے کہ جو ہمارا محسن، اور عقل بھی یہ چاہتی ہے کہ آپ پر، آپ اگر کسی ایک محسن کا شکر ادا کریں تو یہ آسان ہے ہماری، اور 3600 محسنوں کے پیچھے بھاگے تو یہ درد سر ہے، اس میں فکر بھی ہے کہ یہ مانے گا نہیں مانے گا، یہ مانے گا نہیں مانے گا. تو قرآن نے سورہ زمر میں یہی بات کی کہ اس زمانے میں غلاموں کی اور باندیوں کی بیع ہوتی تھی، اللہ رب العالمین نے مشرکین کو ان کے سامنے ہونے والے واقعات سے دلیل دی، اور دلیل دیتے تو قرآن نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم خود دیکھو کہ دو قسم کے غلام ہیں، ایک غلام یہ ہے کہ اس کا ایک ہی خریدار اور ایک ہی آقا ہے، اس کا کام ہے کہ صرف، کیونکہ غلاموں کی ریٹ لگتی تھی، مثال کے طور پر ایک غلام 1000 روپے کا، ایک آدمی کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ جس نے پورا 1000 روپے دے کر ایک غلام خرید لیا، اب اس غلام کی ذمہ داری اپنے ایک ہی آقا کو خوش رکھنا تھا، اور ایک غلام ایسا تھا جو تھا تو تندرست لیکن اس کے خریدنے والے جو تھے وہ دو تھے، کیونکہ ایک کے پاس پیسہ نہیں تھا، ایک نے کہا جی 500 میں دے دیتا ہوں 500 تو دے دے، دونوں نے 1000 ملا کر ایک غلام خرید لیا. اب ایک غلام وہ ہے جو ایک آقا کی خدمت کر رہا ہے، اور ایک یہ ہے جو دو میں بٹا ہوا ہے، ایک اس کو یہاں بلاتا ہے دوسرا اس کو وہاں بلاتا ہے، ایک اس کو کہتا ہے یہ کپڑے پہن دوسرا کہتا ہے یہ کپڑے پہن، ایک کہتا ہے تیرا لہجہ یوں ہونا چاہیے دوسرا کہتا ہے لہجہ یوں ہونا چاہیے. تو قرآن کہتا ہے ذرا غور کرو، ایک غلام ہے جو دو میں بٹا ہوا ہے تو اس کے لیے کتنی مشکل ہے، اور ایک وہ ہے جو ایک ہی آقا کی اتباع کر رہا ہے وہ کیسا ہے. تو فرمایا مذہب یہ کہتا ہے کہ انسان کے جذبات بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس کے الہ دو نہیں ایک ہی ہو، اس کا الہ جو ہے وہ دو نہیں بولیے ایک ہی ہو. تو یہ عقلن دلیل بھی قرآن مجید نے سورہ زمر کے اندر وہاں پر پیش فرمائی ہے. اب آئیے یہاں پر میں موضوع کو تھوڑا آگے لے کر چلتا ہوں، جو وقت رہ گیا ہے. تو مذہب میں ہمیں سکھایا کہ سنو، الحمدللہ ہم سب مذہب کے ماننے والے ہیں، مذہب اسلام کے، تو اب ہمارا مزاج کیسا ہونا چاہیے یہ غور کریں. اب جب ہم مدعی ہیں تو اب ہمارے ظاہر پر اس کے نقش و نگار آنے چاہیے، ہمارے انتخاب اور ہمارے رد میں وہ فکر آنی چاہیے، کس کو ہم قبول کریں گے کس کو پھینکیں گے، یہ ہمارے جذبات نہیں، ہمیں مذہب بتائے گا. تو آپ کہیں گے کہ یہ تو پھر تو آپ خود کہہ رہے تھے کہ مذہب کوئی بات ہم پر ٹھونستا نہیں ہے، تو یہ تو مذہب ٹھونس رہا ہے ہم پر، ہمارے جذبات کچھ اور ہیں. میں نے کہا نہیں، تمہارے جذبات کئی قسم کے، اس کے کئی رخ ہیں. میں نے پہلے عرض کیا کہ کون سا جذبہ کہاں پر استعمال کرنا یہ تم فیصلہ نہیں کر سکتے، تم گڈ مڈ کر جاؤ گے، خلط مبش کر جاؤ گے، یہ مذہب اس کی تقسیم کاری کرتا ہے. تو لہذا جو مذہب کے ماننے والے ہیں ان کے لیے پہلا جذبہ جو انسان کے اندر ہمیشہ ہوتا ہے، کس کو قبول کروں کس کو رد کروں، کس سے محبت کروں کس سے نفرت کروں، یہ بنیادی چیز ہے. تو اب مذہب سکھاتا ہے کہ دیکھو کس کا انتخاب کرنا ہے کس کو رد کرنا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ یہ بالکل ہم اس وقت روحوں میں اتر کر گفتگو کر رہے ہیں، جو ہمارا باطن کا تقاضا ہے، کس کا انتخاب کرنا ہے کس کا رد کرنا ہے، کس سے محبت کرنا ہے کس سے پیار کرنا ہے. آج لوگ کہتے ہیں یہ مولویوں کی لڑائی ہے، یہ تو اس کے بھی خلاف بولتے ہیں، اس کے تو اس کے بھی خلاف بولتے ہیں، فلانے کے خلاف بولتے ہیں. ہم نے کہا دیکھو یہ الگ مسئلہ ہے کہ یہ کس کی لڑائی ہے، پیر کی لڑائی ہے، مولوی کی لڑائی ہے، زرداری کی لڑائی ہے، الگ مسئلہ ہے. ہمیں مذہب بتائے گا کہ یہ لڑائی ٹھیک ہے کہ نہیں، یہ تم نہیں کر سکتے، یہ مذہب بتائے گا. کہ مذہب کیسے بتائے گا؟ فرمایا کہ جو مذہب کے لیے کہتا رہا وہ ٹھیک ہے، جو مذہب کو بچانے کے لیے لڑتا رہا وہ اس کا لڑنا عبادت ہے، اور جو مذہب کے خلاف کرتا رہا چاہے اس کا لباس کچھ بھی ہو، القابات کوئی بھی ہو، وہ دجال ہے، الہاد کر رہا ہے، بے دین اور ملحد ہے. تو لہذا اے مذہب کے فلاور اور اس کی اتباع کرنے والے، لہذا تمہارا انتخاب اب مادیت پر نہیں رہا، القابات پر نہیں رہا، لوگوں کی کثرت اور قلت پر نہیں رہا، 10,000, 50,000, 10,00,000 کے مجمع پر نہیں رہا، تمہارا اس شخص کے لباس پر نہیں رہا، بلکہ اب تمہارے انتخاب قبول اور رد کا، تمہارے انتخاب اور رد کا تقاضا جو رہا وہ مذہب پر رہا. اگر وہ بولنے والا شخص اور وہ پوری جماعت مذہب کے دستور کو سلامت رکھ رہی ہے تو پھر امت کا لیڈر بھی ہوگا اور شیخ بھی ہوگا، لیکن اگر وہ امت کی بنیادوں کو اکھیڑ رہا ہے تو ہم اس کے لباس کو، اس کی عوام کو، اس کے مجمع کو، اس کی سیاسی سطح کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ مذہب کو دیکھتے ہوئے اسے ملحد بھی کہیں گے، بے دین بھی کہیں گے. تو یہ ٹھیک جنگ ہے یا غلط جنگ ہے، اس کا انتخاب بھی مذہب کر پائے گا. لہذا پہلی چیز جو یہاں پر آئے گی وہ یہ ہے میرے دوستوں،
لہذا بول چال میں احتیاط ضروری ہے. پہلے آپ مذہب کو ٹک کر سمجھیے, پھر آپ کو پتا چلے گا کہ مذہب کی خدمت کون کر رہا ہے. تو یہ نظام مصطفیٰ میں پہلے ہم مذہب کو سمجھانے کی بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں. آپ اجمالی طور پر مذہب کو جانتے ہیں, اللہ, رسول اور قیامت, اور اس میں بنیادی چیز جو ہمارے لیے سمجھنے کی ہے وہ ذات رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ, آپ کی تعظیم و توقیر, پھر اس کا تقاضا آپ کے صحابہ کی تعظیم و توقیر, اس کا تقاضا آپ کے اہل بیت کی تعظیم و توقیر, اس کا تقاضا آپ کے دین کے علماء کی تعظیم و توقیر, اس کا تقاضا آپ کے دین کے مشائخ اور پیران نظام کی تعظیم و توقیر. یہ تمام چیزیں دین ہیں, جو اس کو صحیح طریقے سے نبھا جائے وہ ٹھیک پر ہے, اور جو اس طریقے کو نہیں نبھا پائے اس کو آپ بالکل کہہ سکتے ہیں جناب یہ ملحد ہے, دین کے خلاف بات کر رہا ہے. تو لہذا ایک مذہبی شخص کے اندر یہ جرت ہونی چاہیے, اگر وہ اعلان نہ بھی کر سکے تو اس میں یہ اخلاقی جرت ہو کہ وہ طبیعتاً کسی ملحد اور الحاد کرنے والا شخص جو عیسائیوں کو مسجدوں میں لائے اور انقریب ہندوؤں کو لا کر مسجدوں میں پوجا کرائے تو اس کو شیخ الخیر اسلام کہنے کی بجائے اتنی جرت اخلاقی مذہبی لوگوں میں ہونی چاہیے کہ اس کو روئے زمین کا سب سے بڑا ملحد کہیں. اتنی اخلاقی جرت اس میں بولیے ہونی چاہیے, اور یہ اخلاقی جرت مذہب سکھاتا ہے. کون سکھاتا ہے؟ مذہب سکھاتا ہے. اس لیے کہ مذہب کا اختصاص, مذہب کا تفرد, مذہب کی یکتائی, مذہب کا تسلط, مذہب کے شرازے کو جب بکھرا جائے, بکھارا جائے, اور الحاد اور بے دینی کی آمیزش کی جائے, مذہب اور غیر مذہب کو ایک کیا جائے, اسلام اور کفر کو ملانے کی کوشش کی جائے تو اسے مذہب نہیں کہا جاتا. چاہے وہ لاکھوں کا اجتماع ہو یا القابات ہو یا ٹیلی ویژن پر آتے ہوں یا چاند میں نظر آتے ہوں, اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. مذہب اپنے مذہبی لوگوں کو یہ سکھاتا ہے کہ تمہارے لیے قبول اور رد کا انتخاب مجھ سے ہونا چاہیے. مادی ترقی کسی کے عزت کا باعث نہیں, عزت کا باعث وہ ہے جو مذہب کو مقدم رکھتا ہے, جو مذہب کو مقدم رکھتا ہے. ایک بات اب ذرا چلیے, اب آپ کو خوب سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ کیا چیزیں کیا چیزیں نہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ مذہب سکھاتا ہے کہ جناب ان سے محبت, ان کی تعظیم, ان کی توقیر, اس لیے کہ وہ تمہارے مسلم قائد ہیں. ان کی شان میں ادنا سے گستاخی, جذبات بھی انسان کی فطرت اور سرش بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس محسن حق اور محسن حقیقی کے جو نمائندے ہیں اللہ کے پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے محبت کی جائے. ان کے ذریعے ہمیں خدا کا پیغام ملا ہے, ان کے ذریعے ہی ہمیں مذہب ملا ہے, ان کے ذریعے ہمیں سارا نظام ملا ہے. تو جذبات اور فکر بھی عقلی طور پر ہی تقاضا کرتے ہیں کہ ان سے محبت کی جائے, ان کے تعظیم و توقیر کی جائے, ان کی ہر صفت, ان کی ہر فضیلت اور ان کی ذات مبارکہ کی جانب جو چیزیں منسوب ہیں اس کا احترام کیا جائے. یہ مذہب سکھاتا ہے. اور جو شخص مذہبی کہلا کر ان کے اختصاص, ان کی شان عظمتوں کو گھٹائے, چاہے وہ تھانہ بھون کا ہو یا گنگوہ کا ہو, اسے ملحد اور بے دین کہنا, یہ جرت مذہبی لوگوں میں پیدا کرتا ہے. جس میں اگر یہ مذہبی جرت پیدا نہیں ہوئی اس کے لیے مذہب اب تک رسم تھا, عبادت نہیں تھا. اور جس کے نزدیک مذہب عبادت بن گیا وہ کفر کو کفر کہے گا, ایمان کو ایمان کہے گا. اور میں نے پہلے کہا کہ مذہب کب تک رہتا ہے اور مذہب رسم کب بنتا ہے. مذہب رسم جب بنتا ہے کہ جب اس کو محض برتنے کے لیے لیا جائے, اور مذہب بنتا جب ہے جب اس کو ضرورت اور اللہ کے لیے لیا جائے. تو جب بندہ اللہ کے لیے اس راستے پر چلے گا تو جو اللہ والے ہوں گے اس کی وہ واہ واہ کرے گا, اور جو اللہ والوں سے چڑے گا اس سے وہ نفرت کرے گا. یہ قرآن کریم نے واضح کیا. لہذا اگر اہل حق اور مذہب کی پاسداری کرنے والے لوگوں پر اکثر آپ آزمائش اور ابتلاؤں کو دیکھتے ہیں, امام اعظم کو جیل میں رکھا گیا, اسی میں آپ شہید ہوئے, حضرت امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارے گئے, حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ کو کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد مبارک پر سنگباری کی گئی. تو آپ دیکھتے ہیں اکثر کہ مذہب کے جو لوگ ہیں ان کے سامنے بظاہر اس قسم کے معاملات آ کر کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ مذہبی سکھاتا ہے, مذہبی ہمیں اس کا جواب دیتا ہے کہ دیکھو تم یہ ظاہری تکلیفوں کو نہ دیکھو, پہلے سمجھو تو صحیح کہ یہ دنیا ہے کیا چیز. اس کمرے میں یہی ہوتا ہے, دوسرے کمرے میں دوسرا ہوتا ہے. تم اگر جس جگہ پر کھڑے ہو اس جگہ پر وہی کام ہوگا,
یہ انسان کے جو جذبات تھے نا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اہل حق کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے، ان پر مصیبتیں کیوں آتی ہیں، جذبات ہے. اب دیکھیں انسان مکمل نہیں ہے بغیر مذہب کے، کیونکہ اگر انہیں جذباتوں میں رہے تو ملحد ہو جائے، یار یہ سب ایسا بس چھوڑو، کسی کے پیچھے نہیں چلتے. لیکن مذہب بتاتا ہے کہ ٹھیک ہے تو بات ٹھیک کر رہا ہے کہ جو اہل حق ہیں ان پر تکلیفیں کیوں ہیں، تیرے جذبات ٹھیک ہیں، لیکن ہم تجھے بتاتے ہیں یہ جہاں پر تکلیفیں آ رہی ہیں نا تو یہ جگہ ہی امتحان کی ہے، اور جہاں پر انعام کی جگہ ہے وہاں ان کے مزے ہی مزے ہوں گے. ہاں تو یہ بتا کہ جنت میں یہ پریشان ہو، تو ہمیں یہ بتا کہ جنت میں کوئی ان کو پتھر مارے، تو یہ بتا کہ جنت میں ان کی گردن کوئی کاٹ دے، تو یہ بتا، تو بات تیری درست ہو سکتی تھی. تو ہم تجھے بتاتے ہیں کہ آزمائش کہاں پر ہے، راحت کہاں پر ہے، جس طرح کے محبت کس سے کرنا ہے، نفرت کس سے کرنا ہے، اچھا کون ہے، برا کون ہے. جب مذہب نے یہ بتایا تو مذہب نے درجے اور مکان اور جگہیں بھی بتا دی کہ آزمائش کی جگہ کون سی ہے، اجر کی جگہ کون سی ہے، محنت کی جگہ کون سی ہے، صلح کی جگہ کون سی ہے، اجر کرنے کی جگہ کون سی ہے، انعام اٹھانے کی جگہ کون سی ہے. مذہب بتاتا ہے دنیا میں انعام کی نیت کرے گا تو مذہب کو سمجھ نہیں سکا، اور آخرت میں تکلیف کی نیت کرے گا مذہب کو سمجھ نہیں سکا. دنیا امتحان کی جگہ ہے، وہ جگہ مومن کے لیے آرام کی جگہ ہے. تو یہ فرق جو کیا ہے یہ مذہب نے کیا ہے. کسی نے کیا ہے بولیے. تو اب دیکھیں یہ مذہب کے بغیر ہم اپنے جذبات کو برت ہی نہیں سکتے. یہ اتنے جو ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں اور الجھ جاتے ہیں اس لیے کہ ہم اس کا جواب مذہب سے نہیں لیتے. اگر ہم اپنے اندر اٹھنے والے سوال کے جوابات خود ہی دے سکتے تھے اور سارے معاملات ہم خود ہی کر سکتے تھے تو پھر مذہب کی ضرورت کیا تھی. کیونکہ میں اور آپ مل کر اس بات پر متفق ہو چکے ہیں پہلے ہی کہ مذہب ہماری ضرورت ہے اور مذہب کے بغیر ہم نہیں چل سکتے. متفق ہیں نا آپ. تو اب جب نہیں چل سکتے تو پھر اپنے ہر جذبات کو مذہب کے سامنے رکھیں. مذہب ہمارا معلم ہے، مذہب ہمارا اصل مشیر ہے، وہ ہمیں بتائے گا کہ کرنا کیا ہے کیا نہیں ہے. گرمی ہے تو کیوں ہے، تو مذہب بتاتا ہے سورج ہے. جس طرح عارضی میں بات اخلی کر رہا ہوں تو لہذا اہل حق جو ہے ان پر یہ ابتلاء اور آزمائشیں کیوں آتی ہیں، یہ انسان کے جذبات سوال کرتے ہیں. تو مذہب اس کا جواب دیتا ہے اس لیے کہ یہ جگہ ہے ہی پریشانی کی. کب بتا ہم نے دنیا کی تعریف کی ہے، کب بتا ہم نے دنیا کو صحیح کہا، ہم نے تو پہلے کہا دنیا تکلیف کی جگہ ہے. ہاں تو ہم پر اعتراض جب کرتا جب ہم کہتے کہ دنیا تمہارے لیے سہج ہے، دنیا تمہارے لیے جناب راحت کی جگہ ہے. ہم نے تو پہلے کہہ دیا تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم نے تو پہلے کہہ دیا تھا یہ آزمائش گاہ ہے اور ہم تمہیں آزمائیں گے کس چیز سے، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، نقص اموال کے ذریعے، نقص جان کے ذریعے، نقص ثمرات اور مال و زر کے ذریعے. اور پھر جو مذہب کو سمجھتا تھا اور جو سمجھ گیا کہ بھائی یہ راستہ تو یہ تو وادی ہی کانٹوں والی ہے، اس پہ پھول کہاں، پھول تو سامنے نظر آ رہے ہیں، اور کوئی بولے جی میرے پاؤں میں کانٹا کیوں چبھ رہا ہے، تو چلی کانٹوں کی وادی میں رہا تو کانٹا نہیں چبھے گا. تو قرآن بتاتا یہ تو ہے وادی کانٹے کی. ہاں تو کبھی لالہ زار میں آ جا پھر تجھے کانٹا چبھ جائے تو پھر ہمیں کہہ دینا. تو یہ تمیز کون دلاتا ہے جی، یہ مذہب دلاتا ہے. فکری طور پر میرے دوستو اگر ہم نے نظام مصطفیٰ اپنے اوپر نافذ کرنا ہے تو فکری طور پر ان تمام چیزوں کی عقدہ کشائی کرنی ہوگی، ان چیزوں کو سمجھنا ہوگا. مذہب نے تو پہلے کہہ دیا کہ ہم نے تمہیں کچھ خوش فہمی میں نہیں رکھا، ہم نے تمہیں خود کہا یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، اس لیے کیوں آزمائش ہے ہمارے لیے. تو کہا تم اپنے جذبات سے خود پوچھو، جب تم پیدا ہوئے تو تم نے خود کہا کہ ہمارا محسن کون، ہم نے بتایا کہ وہ اللہ ہے. پھر تم نے پوچھا ہم سے، تمہارے جذبات نے خود تم سے پوچھا اور تم نے خود اپنے آپ سے سوال کیا کہ محسن نے ہمیں آسان کیوں کیا ہے اور وہ چاہتا کیا ہے، وہ چاہتا کیا ہے. تو ہم نے تمہیں بتایا کہ وہ شریعت کے تقاضے تم سے چاہتا ہے، شریعت کے تقاضے تم سے چاہتا ہے. جو جب تم کو ہم نے یہ بتا دیا اور واضح کر دیا انسان تمہارے سامنے کہ تم سے رب یہ چاہتا ہے، تو اگر اس کا برتنا اتنا آسان ہے اور اتنا سستا ہے، اتنا لحاظ والا ہے، تو یہ اس کے لیے ہے جو اس نظام پر یقین رکھتا ہے. اور جس نظام پر یقین نہیں رکھتا، محض اپنی شکم شیری اور پیٹ بھرنے پر یقین رکھتا ہے، تو وہ مذہب کا کب پابند ہوا تھا، وہ تو پہلے مادیت کا پابند ہوا تھا. تو جب پہلے مادیت کا پابند ہوا تو اس نے پیٹ پر نظر رکھی، اور جو پہلے سے مذہب کا پابند تھا اس نے دل پر نظر رکھی. سرکار غوث اعظم رضی اللہ ان کے پاس خبر آئی کہ آپ کا سارا مال جو کشتی میں تھا وہ غرق ہو گیا، ڈوب گیا سارا مال. آپ نے فرمایا الحمدللہ. تھوڑی دیر کے بعد آ کر مرید کہنے کا حضرت وہ خبر غلط تھی، وہ کنارے پر ٹھیک لگ گیا. فرمایا الحمدللہ. مرید نے پوچھا کہ آپ نے بری خبر کو سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون کیوں نہیں پڑھا، الحمدللہ کیوں پڑھا؟ تو فرمان تو میرے سے الحمدللہ کو سمجھ ہی نہیں پایا. یعنی یہی کہنا چاہ رہے ہیں غوث اعظم کہ لوگ پیٹ کو دیکھتے ہیں، ہم دل کو دیکھ رہے ہیں. کیونکہ پیٹ کا سامان تو غرق ہو گیا، پیٹ کا سامان جو تھا وہ غرق ہو گیا. فرمایا جب تم نے پیٹ کے غرق ہونے کی بات کی تو اسی تناظر میں ہم مذہب کے ماننے والے تھے، مذہب پیٹ کو نہیں دل کو دیکھتا ہے، تو میں نے دل کو دیکھا تو دل اسی محسن حقیقی کا ذکر کر رہا تھا. تو میں نے کہا الحمدللہ، میں نے کہا الحمدللہ. تو یہ مذہبی مزاج ہے، کچھ لوگ پیٹ پر نظر رکھتے ہیں اور کچھ دل پر نظر رکھتے ہیں. دل پر وہ لوگ نظر رکھتے ہیں جو مذہب کے ماننے والے ہوتے ہیں. کون ہوتے بولیے؟ مذہب کے ماننے والے. اور مذہب نے اس بات کو کلیئر کر دیا کہ یہ دنیا، آپ کہیں سے گزرتے ہیں تو وہاں پر روڈ کے اوپر باقاعدہ بورڈ لگا ہوتا ہے، گاڑی سلو کریں، راستہ ٹھیک نہیں ہے. آپ کہیں میں کیوں ٹھیک نہیں، میں نے ٹول ٹیکس بھی دے دیا ہے، 120 کی اجازت تھی. کہا چلاؤ پھر خود گرو گے. ہم نے تمہیں یہ کہا کہ یہ تھوڑا آدھا کلومیٹر کا راستہ خراب ہے، بعد میں 140 پہ بھگانا، لیکن یہ کم سے کم یہ آدھا ٹکڑا جو خراب ہے اس پر تو سلو ہو جاؤ، اس پر تو سلو ہو جاؤ. تو یہ مذہب بتاتا ہے کہ جس دنیا میں تم ہو، یہ ہم نے کب کہا راحت کی جگہ ہے؟ ہم نے تو خود کہا یہ خاردار وادی ہے، یہ تو آزمائش کی جگہ ہے. ہاں اس کو گزرنے دو، پھر دیکھو تمہارے مزے کیا ہوتے ہیں. تو یہ مذہب متعین کرتا ہے. کون متعین کرتا ہے جی بولیے؟ یہ مذہب متعین کرتا. اور یقیناً آپ دیکھیے گنے چنے چند غریب مسلمانوں نے اس بات پر یقین کیا اور مادیت کو فراموش کیا. سیدنا فاروق اعظم موجود تھے، سرکار آرام فرما رہے تھے. فاروق اعظم آئے تو سرکار اٹھ کر جب سرکار بیٹھے تو سرکار کی پشت مبارک پر کھجور کی شاخوں کی جو چٹائی تھی اس کے نشانات تھے. حضرت فاروق اعظم رونے لگے، فاروق اعظم رونے لگے اور عرض کی، یا رسول اللہ قیصر و کسریٰ تو نرم بستروں پر سوتے ہیں اور اللہ کے محبوب آپ کی پشت مبارک پر اس شاخوں کی بات ہے؟ تو سرکار مذہب کے ترجمان ہے نا. فرمایا عمر یہ دنیا ہے یہ ایسی چیز، یہ دنیا ہے ایسی چیز، اس وقت کا انتظار کر جب سبھی باقی ہو جائیں گے. جو بندہ سوچے گا وہی ملے گا، جو بندہ سوچے گا وہی ملے گا. اور مذہب نے واضح کر دیا جو اس دنیا میں مادیت کو پسند کرتا ہے اس کا آخرت میں کچھ بھی نہیں. اور حضور نے فرمایا یہ دو چیزیں ہیں، یہ دو چیزیں ہیں، جس کی دنیا خراب اس کی آخرت اچھی، جس کی دنیا اچھی اس کی آخرت خراب. دنیا اچھی سے مراد یہ ہے کہ جس نے حرام اور حلال میں تمیز نہ کی اور صرف دنیا کو سنوارا. دنیا کا معنی دور کے ہے، لیکن ربنا آتنا فی الدنیا حسنا، یہ دنیا حسنا یہ نہیں ہے. دنیا حسنا مذہبی لوگوں کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ اب لوگ کہتے ہیں جی ہماری زندگی بڑے آرام سے گزری، ہم مذہبی لوگ ہیں. تو میں نے کہا شراب پیو گے؟ کہا نہیں. تو میں نے کہا اذیت ہے نا، ایک جذبات کا رخ یہاں پر برا نہیں ہو رہا، ایک بیوی تمہارے پاس ہے اور جناب دیگر کسی عورت کی طرف تم دیکھ سکتے ہو؟ کہا نہیں دیکھ سکتے، نکاح شرط ہے. تو ہم نے کہا پھر بھی روک تھام آئی کہ نہیں آئی؟ خواہ تمہارے پاس گاڑیاں بنگلے جتنے بھی آ گئے، نمازوں کی پابندی تم پر ہے، نیند کو ایک وقت تک رکھنا ہے، فجر میں اٹھ کے پھر کھڑا ہو جانا، یہ ساری آزمائشیں تمہارے پاس ہے کہ نہیں ہے؟ کہاں. ہم نے کہا اس کو جب برت کر دنیا کو لوگے تب دنیا ربنا آتنا پھر دنیا ہنسنا ہوگی. اور جنہوں نے اس تقاضے کو پورا نہیں کیا اور صرف مادیت کے ساتھ گزارا تو حضور نے فرمایا کہ جس کی دنیا سنور گئی، اس نے کہا جی میری تو بڑی سنوری ہے، رات کو شراب کباب بھی ہوتا ہے، دن میں فلاں کام بھی ہوتا ہے. تو حضور نے فرمایا جس نے اس معنی میں دنیا کو سنوارا آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اور جس نے مذہب کے لیے دنیا کے غیر ضروری کاموں کو چھوڑا اور اپنے لیے مصروفیات کو محدود کیا، اپنے لیے خواہشات کو محدود کیا، حضور نے فرمایا جس نے دنیا کو محدود کیا آخرت اس کے لیے وسیع ہو گئی. تو یہی حضور نے ارشاد فرمایا ایمانوں میں کہ جس کی دنیا خراب اس کی آخرت اچھی، جس کی دنیا خراب اس کی آخرت اچھی. خراب بہی معنی جو میں نے ذکر کر دیا، اور جس کی دنیا اچھی جو میں نے وضاحت کی آپ کے سامنے، اس کی آخرت خراب، دونوں میں سے ایک. حضور نے فرمایا سودا تم خود کر لو کہ کرنا کیا. اور پہلی بات یہ ہے کہ مذہب نے اس بات کو اس قرینے کو بھی، میرے دوستو جو چند منٹ رہ گئے واضح کر رہا ہوں، اس قرینے کو بھی واضح کر دیا کہ دیکھو تم مذہب کے ماننے والے ہو، تمہارے لیے آزمائش کی جگہ یہ ہے اور اگلی جگہ دار القرار ہے. اور جو مذہب کو کا انکار کرنے والے ہیں، جو مذہب کو مانتے ہی نہیں، ایک جگہ پر امتحان ہو رہا ہے، پیڑا لگا ہوا ہے، ایک آدمی جو امتحان دے رہا ہے اس کے لیے کتنی سختی ہے، اور ایک ایسی ٹہلنے کے لیے آیا اس کو کون پوچھتا ہے؟ وہ اگر کلاس روم میں آ جائے, ہال میں گھوم کے چلا جائے, اس کو کون پوچھتا ہے کہ بھائی اس کو کوئی سروکار ہی نہیں ہے, یہ تو باقاعدہ اس میں شامل ہی نہیں ہے کہ اس پر کیا پابندی اور کیا نہیں. فرمایا جس نے مذہب کو فالو کیا اس کے لیے دنیا امتحان گاہ ہے, جب تک نتیجہ سامنے نہیں ہے, پیپر سامنے, سوالات کے جوابات لکھے, اس کمرے کے اندر تک پابندی ہے, جب سند مل گئی ہے تو پھر تو تازیانے بھی ہیں اور آزادی بھی ہے, سارے مرادیں پوری ہوں گی. اور قرآن نے خود ذکر کیا, الگ بات ہے کہ اگر مذہب یہ نہ سکھاتا تو بات ہوتی ہے. قرآن نے ذکر کیا کہ دیکھو دنیا کو آزمائش کی جگہ سمجھنا, آخرت کو دار القرار سمجھنا. اور کیسا دار القرار؟ قرآن نے بھی اس بات کو ذکر کیا سورہ رات کے اندر, سورہ رات میں بھی ہے, بخاری میں بھی ہے. سید عالم فرماتے ہیں کہ, اور قرآن کے اندر بھی رب کریم نے فرمایا کہ جنت میں ہر چیز دائم ہے, ہر شے. اور حدیث بخاری کے اندر ہے کہ اگر جنتی ایک سیب کھائے گا, اب آدھا سیب کاٹا تو جگہ خالی ہونی چاہیے, فرمایا جیسا کھایا تو وہ جگہ پھر پوری ہو جاتی ہے. ہر شے اس کی دائمی ہے, اس کا شباب دائمی ہے, اس کی خوراک دائمی ہے. اگر اس نے جام لے کر منہ پر شرابن تہورا پیا, جتنا پیا پیا, منہ سے ہٹایا تو جام پھر بھر گیا. ہر شے کو تمام ہے. تو یہ ذکر کر دیا گیا, مذہب نے شے کو واضح کر دیا, مذہب اسلام. اور مذہب کو میں مطلق یہاں پر ذکر کر رہا ہوں عقلی اعتراضات کے جوابات کے لیے, کہ مذہب نے اس چیز کو ذکر کر دیا کہ یہ جہان جو ہے, جس طرح کہ یہ آدھا ٹکڑا خراب ہے, اس کے بعد گاڑی تیز چلانی ہے آپ نے. اس کے بعد اس نے کہا جی آپ نے تو کہا تھا تو گھومنے پھرنے کی بڑی جگہ ہے, اور یہاں تو ہم چل بھی نہیں سکتے, کانٹے کی وادی ہے. کہا بس یہ تھوڑی سی وادی ہے, آگے پھولوں کا پورا چمنستان ہے, بس یہ تھوڑا اپنے کپڑوں کو بچا کر چلیں, تھوڑا کپڑوں کو بچائیں, کپڑوں کو بچائیں ذرا, اللہ اکبر, کپڑوں کو تھوڑا بچائیں کہ کپڑے الجھ نہ جائیں, آگے چلیں. اس لیے کہ کپڑوں کے مزے تو پھر آپ آگے اٹھائیں گے جب پھولوں کے بہاروں کے چمنستان کے اندر سے جب آپ کا گزر ہوگا. فرمائے تو ہم پہلے بتا رہے ہیں, آپ اگر کپڑے پھیلا کے چل رہے ہیں اور کانٹوں میں کپڑے الجھ گئے اور پاؤں میں کانٹے چبھنے لگے, اس نے کہا جی میں تو ٹکٹ دے کر آیا تھا. کہا ٹکٹ دے کر آپ آئے تھے لیکن آپ کو بتا بھی دیا تھا, آنکھیں نہیں تھی آپ کی کہ کانٹے, آپ کو بتایا نہیں تھا یہ کانٹے. ہم نے آپ کو کہا تھا کہ جو چیز ہم دکھانا چاہتے ہیں وہ تو بعد میں ہے, یہ تھوڑا سا کچا راستہ ہے, یہاں ذرا تھوڑا سنبھل کے چلیں, آپ اپنا لحاظ کریں, اپنے صحت کو بچائیں, اپنے ذوق کو ذرا بچا کے چلیں, اس لیے کہ ذوق کو جہاں خرچ کرنا ہے وہ منزل آگے ہے. ذوق کو جو خرچ کرنا ہے وہ منزل آگے ہے. تو لہذا مومن کے لیے فرمایا دنیا قید خانہ ہے, دنیا قید خانہ ہے, اور آخرت اس کے لیے دار البقاء, دار الانعام ہے. اور کافر کے لیے اس کا الٹ ہے. کہتے جی ہمارے لیے ایک عالم کیوں خراب ہے, ہم نے کہا ان کے لیے بھی ایک عالم خراب ہے. کہہ ہمارے لیے ایک عالم, ایک عالم نیکی کا. اگر کافر یہ کہے کہ جناب ہمارے لیے ایک عالم جو ہے وہ بھلائی کا ہے, تو مومن بھی کہے کہ ایک عالم بھلائی کا ہے, وہ کہیں گے جی تو فیصلہ برابر ہو گیا کہ جو مذہب کا ماننے والا ہے اس کو بھی ایک ملا ایک نہیں ملا, ہمیں بھی ایک ملا ایک نہیں ملا. تو رب کریم جواب دیتا نہیں, یہ جو تمہارا عالم ہے نا پلک جھپکنے کا ہے, اور وہ عالم ایسا ہے کہ اس عالم کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے. تو پھوٹی کوڑی والا اگر کروڑوں پتی کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ فرمایا جس عالم میں تم ہو وہ تو پلک جھپکنے میں, اس کی مثال تو ایک مری ہوئی مردار بکری کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور فرمایا وہ جو ہے وہ تو وہ ہے کہ معصوم فرشتے دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں, ان کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں, اور ان کے خدمت کے اندر حوریں اپنا نغمہ ترانہ پیش کرتی ہیں, اور وہ جو چاہیں جب سواری کرنا چاہیں, جہاں تک وہ جانا چاہیں, جب تک وہ ذکر کرنا چاہیں, جب تک وہ کھانا پینا چاہیں, موت کو ذبح کر دیا گیا ہے, نقصان کو ذبح کر دیا گیا ہے, تکلیف کو گاڑ دیا گیا ہے, پریشانی کو ختم کر دیا گیا ہے, غموں کو زائل کر دیا گیا ہے, اب کیا ہے؟ کہا صرف مزے ہی مزے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. کہا تمہاری دنیا تو ایسی ہے جس میں تم بھی ٹھوکرے کھا کے گر جاتے ہو, اور وہاں پہ ٹھوکرے ہی نہیں ہیں. یہ دنیا ایسی ہے کہ تمہارے لیے جنت بنی پھر بھی تمہارے لیے پریشانی ہے, لیکن جو مومن کی جنت ہے وہاں پر پریشانی ہے ہی نہیں. اور قرآن نے ذکر کیا کہ ہم نے تو خود کہا تھا یہ خاردار وادی ہے, اور اس میں بڑے بڑے کانٹے, ببول کے کانٹے, فلاں کانٹے, وہ تمہیں چبھیں گے, ذرا بچ کے چلو. من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. لیکن ہاں جو ان کانٹوں سے رکھا اور ہمارے پیغام پر یقین کر گیا کہ ہاں ہاں یہ تو خاردار وادی ہے, یہاں آستینیں پھیلا کر نہیں چلنا ہے, بازوؤں کو سمیٹ کے چلنا ہے, یا دامن کو کشادہ نہیں کرنا ہے بلکہ اس کو سمیٹ کے چلنا ہے. جو ہماری اس بات پر یقین کر گیا وہی سمیٹ گیا. وبشر الصابرین, بشارت ہے اپنے آپ کو سمیٹنے والوں کو, اپنے آپ کو روکنے والوں کے لیے, صبر کرنے والوں کے لیے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ, اس لیے کہ جب کوئی کانٹا چبھ جائے, یا جناب کوئی پریشانی ان کے پاس آ جائے تو وہ کہتے کہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو آگے پھولوں کی وادی کو دیکھ رہے ہیں، ہم بھی اللہ کے لیے ہیں، یہ بھی اللہ کے لیے ہے، اور سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے.
اور آپ دیکھیے اس کا نتیجہ نکلا اور یہ خارج میں واضح ہوا، اور قرآن کریم نے ذکر کیا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. قرآن میں اس وعدے کو صادق کیا، چند مسلمان تیار ہوئے جو اس مذہب کی حقانیت کو قبول کرنے والے تھے اور مادی دنیاؤں کے اوپر وہ طاری ہو گئے، چند عرب کے خطے نہیں بلکہ قیصر و کسرا کے تاج کو بھی وہ نوچ لے آئے، ایران و ماوراء و نہر کے علاقے انہوں نے مذہب کے زیر و نگو کر دیے، اور قیامت تک مذہب کی خوشبوؤں سے جو انسان کی مشام معطر ہوتی رہے گی. وہ چند غیور صحابہ تھے جنہوں نے نبی پاک سے لیے ہوئے مذہب پر یقین کیا اور اس کا انقلاب بپا کر کے دکھایا.
تو میرے دوستو، خلاصہ گفتگو کا یہ نکلا، اور گفتگو آج مقدمہ مذہب پر میں ختم کرتا ہوں، اور اس بات کو صرف اس درس میں سمجھ لیجیے کہ ہم مذہب کے بغیر بیکار ہیں.
میں اس وقت افریقہ کے چند پسماندہ علاقوں سے آیا، وہاں کا حال دیکھ کر میری روح پنپ گئی. بوٹسوانا کے اندر کہا جاتا ہے کہ 65% لوگوں کو ایڈس ہے، بوٹسوانا میں 65% لوگوں کو ایڈس ہے. اور وہاں کی میں نے اخباری جرائد ایک دوست نے پڑھ کے مجھے سنایا کہ 15 سال کے بعد آدھی نسل یہاں پر ختم ہو جائے گی. تو یہ حال ہے. کیوں؟ میں نے کہا یہ ان کو کوئی بتاتا نہیں ہے؟ کہا وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، سب لامذہب لوگ ہیں، لامذہب لوگ ہیں. تو آج جو آپ اگر صحت کے اعتبار سے بھی تدانا ہے نا، یہ مذہب کا کرم ہے. اور اگر آپ روحانیت کے طور پر بھی توانا ہے تو یہ کس کا کرم ہے؟ مذہب کا کرم ہے. تو ان الدین عند اللہ الاسلام، دین یہاں پر مطلق ہے، اور مذہب کو اگر مطلق معنی ملے تو معنی یہی ہے کہ جو مذہب اسلام ہے وہی اصل مذہب ہے، اصل دین ہے، کہ جس نے انسان کے برتنے کے تمام سلیقے اور طریقے کو ذکر فرمایا اور اس میں انسان کو اس قدر باشعور کیا اور اس قدر اس کو لایا اور فرمایا کہ یہ تو ایسا فیضان ہے کہ اس کو آپ آگے بڑھاؤ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی سے فرمایا کہ تم صدقہ کیوں نہیں کرتے، صدقہ جو ہے وہ کیوں نہیں کرتے؟ صحابی نے کہا حضور میرے پاس کچھ بھی نہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر اپنے ہاتھوں سے ایسا کام کرو جس سے کسی کو نفع حاصل ہو جائے، وہ بھی صدقہ ہے. عرض کیا کہ اگر حضور میرے میں اگر اتنی طاقت نہ ہو کہ میں کوئی نفع کا کام کر سکوں تو پھر میرے لیے صدقہ کیا ہے؟ ارشاد فرما پھر ضرورت مند آدمی اگر ہو تو اس کی ہیلپ کیا کرو، مدد کیا کرو، یہ بھی صدقہ ہے. فرما اگر حضور میں یہ بھی نہ کر سکوں تو پھر میرے لیے کیا ہے؟ تو کہا کہ پھر تم ایسا کرو کہ نیکی کا حکم دیا کرو، یہ بھی صدقہ ہے. وہ کہے حضور اگر میری یہ بھی ضرورت نہ ہو تو میں کیا کروں؟ حضور نے فرما خود برائی سے بچتا رہے، یہی صدقہ ہے. یہ کون سکھاتا ہے؟ یہ مذہب سکھاتا ہے. ایک بندہ دیکھیے، حضور کی فکر دیکھیے، ایک بندہ اگر برائی سے بچا، ایک بندہ اگر برائی سے بچنا شروع کرے تو پوری قوم نہیں تیار ہو جائے گی؟ اس حدیث پاک کو پھر میں خلاصے کے طور پر عرض کرتا ہوں، توجہ فرمائیے. نبی پاک نے صدقے کی فضیلت بیان کی، توجہ سنیے. آج ہر بندہ ہمیں فون کرتا ہے جی پریشانی بہت ہے، اور اگلا ٹیلی فون پہ یہ کہتا ہے جی صدقہ کر دو، اور ہم سمجھتے ہیں جب بکرے کی گردن پر جب تک چھری نہ پھیرے تو صدقہ ہوتا ہی نہیں ہے. خیر یہ بھی صدقہ ہے، لیکن ہم نے اس کو صدقے کے بورڈوں کو دیکھ کر بکروں تک محدود کر دیا کہ 1400 روپے کا بکرا ہے، 4500 کے صدقے کا بکرا ہے. اب ہر ایک کا ذہن یہی بن گیا جی جو بکرا ہوگا وہی صدقہ ہوگا، بنا کے نہیں بنا بتائیے مجھے، ہمارا ذہن بنا کے نہیں بنا. جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا بول بولنا صدقہ ہے، کسی سے پیاری بات وہ بھی صدقہ ہے. جو بکرے کی بات انہوں نے لکھی جھوٹ نہیں لکھی، وہ بھی صدقہ ہے، انکار نہیں کر رہا، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ محدود نہیں ہونا چاہیے کہ اگلے کی گردن پہ چھری پھیرے بعد میں اپنا صدقہ اتارنے کے لیے بکرے کی گردن پہ چھری پھیر دی اور کہا جی برابر. تو یہ کون سا صدقہ ہوا؟ صدقہ تو خیر خواہی ہے. صدقہ کیا ہے؟ خیر خواہی ہے، صدقہ بھلائی ہے. صدقہ جس کا جو حق ہے اس تک پہنچا دینا صدقہ ہے. اگر جو دوسرے کے حق کو مارے اور پھر صدقہ دے تو کوئی مقبول نہیں ہے. وہ بکرا کیا گائے بھی کاٹے تو کچھ نہیں ہوتا، کون سے حلال پیسے سے کاٹ رہا ہے؟ پھر وہ لیا تو دوسرے سے رشوت تھی، اس نے لیا تو حرام کا پیسہ تھا، اب اس پر صدقہ کر رہا ہے تو کون سا صدقہ ہے؟ کس کو دکھانا چاہ رہا ہے؟ یہ تو مادی ہے، تو مادہ پرست ہے، تو مذہب پرست نہیں ہے. اس لیے کہ مادہ پرستی یہ چیز سکھاتی ہے کون مجھے دیکھ رہا ہے، اور مذہب یہ سکھاتا ہے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. مذہب تجھے سکھاتا ہے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک پر میں اپنے جملوں کو ختم کرتا ہوں، لیکن اس نیت کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے، میں بھی اٹھاتا ہوں کہ انشاءاللہ اس حدیث پر ہم ضرور عمل کریں گے جو مذہب ہم سے تقاضا کر رہا ہے. فرمایا صدقہ دیا کر، فرمایا اگر حضور یہ نہیں ہو. فرمایا کسی کو نفع پہنچا دیا کر، کہا حضور اگر یہ نہ ہو سکے. نفع پہنچا دیا کر، کہا حضور اگر یہ نہ ہو سکے. کہا کسی کلاش اور کمزور آدمی کی مدد کر دیا کر، حضور اگر یہ نہ ہو سکے. کہا کسی کو نیکی کی اچھی بات بتا دے، کہا حضور اگر یہ جرت نہ ہو. تو خود ہی برائی سے بچ جا، یہ بھی صدقہ ہے. خود بھی برائی سے بچ جا، یہ بھی. تو ہم مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں، مذہب ہماری ضرورت ہے. میرے دوستو، مذہب کے ایک گوشے کی بھی چھوڑا تو ہماری زندگی تباہ برباد ہوگی. آج ہمارے گھر میں سکون اس لیے نہیں کہ ہم مذہب کے وفادار نہیں. آج ہماری زندگی میں سکون اس لیے نہیں، یہ تقریر میں نہیں کہہ رہا، میں آپ کے ساتھ اس وقت اپنے آپ کو بیٹھ کر محسوس کر رہا ہوں. یہ فرق جو ہے یہ مادیت کا ہے، روحانیت میں ہم میں کوئی فرق نہیں ہے. ہم سب ایک ہی صف کے اندر ہے. جو آپ کی ضرورت وہ میری ضرورت، جو میری ضرورت وہ آپ کی ضرورت. لہذا آج ہمیں ہمارے گھروں میں پریشانی کیوں؟ مذہب نہیں ہے. نام مذہب کا ہے، نظام نہیں ہے. آج میں اور آپ ذہنی پریشانی کیوں؟ ہاؤ ہاؤ کیوں؟ طول العمل کیوں؟ لمبی امیدیں کیوں؟ ارے تیرے ہر جذبے کا علاج لمبی امیدیں. میری دل میں بھی آتی ہیں، آپ کے دل میں بھی آتی ہیں، میرے دل میں بھی آتا ہے کہ ایک لاکھ سے دو لاکھ چار لاکھ ہو جائے، آپ کے دل میں بھی آتا ہے. لیکن یہ جو جذبات میرے اور آپ کے دل میں بحیثیت انسان کے آ رہے ہیں، اس کو ہم نے مذہب کے سامنے رکھنا ہے اور مذہب سے پوچھنا ہے کہ مال کو دگنا کرنے کا تو کیا طریقہ بتاتا ہے. اور جب جذبات اتنے بھڑک جائیں تو ان کو اعتدال میں لانے کا تو کیا طریقہ بتاتا ہے. مذہب نے سب بتا دیا ہے، مذہب ہمارا معالج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم پریشان ہو کر تعویذ لینے سے پہلے مذہب کو تعویذ بنائیں، کیونکہ تعویذ تعوذ سے ہے، اس کی پناہ حاصل کرنا. یہ تو ہمارے بزرگ لکھے ہوئے تعویذات دینا جائز مستحب ہے، جو اس کو منع بدعت کہے وہ گمراہ بددین ہے. میں آپ کے سامنے اس کر رہا ہوں، لیکن ہمارے بزرگوں کا سلیقہ یہ رہا ہے تعویذات کے لیے، اصل تعویذ وہ فکر کی دیتے تھے ہمارے مشائخ، فکر کی. یہ بھی ذرا سن لیجئے، یہ کہ حضور فلا کام نہیں ہو رہا تو لکھ کر دے کر، کوئی پیچھے پڑ جائے تب لکھ کر دیا. پہلے اس سے پوچھا کچھ قرآن پڑھنا آتا ہے تجھے؟ کہا نہیں آتا، تب لکھ کر اس کو دی. اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ قرآن پڑھنا سیکھو، قرآن پڑھنا سیکھو، اس لیے کہ تمہارا تعویذ قرآن ہے، قرآن کی تعلیمات ہے. تم اگر قرآن کی تعلیمات کو سمجھ لو گے تو چاہے جتنا بھی بیمار ہو تو تمہیں خود پتا چل جائے گا کہ بیماری میں کیا کرنا چاہیے مذہب بتاتا ہے، اور تندرستی میں کیا کرنا چاہیے مذہب بتاتا ہے. مال گھٹ رہا ہو تو مذہب بتاتا ہے، مال بڑھ رہا ہو تو مذہب بتاتا ہے، بچہ بیمار ہو تو مذہب بتاتا ہے، بچہ صحت مند ہو تو مذہب بتاتا ہے، بچہ نابالغ ہو تو اس کی صحت کی نشوونما کے لیے بھی مذہب بتاتا ہے، وہ بالغ ہو جائے تو اس کی تکمیل کے لیے بھی مذہب بتاتا ہے، وہ کن ذہن ہے پڑھتا نہیں ہے وہ بھی مذہب بتاتا ہے، وہ اعلیٰ ذہن ہے اس کی ترقی کو بھی مذہب بتاتا ہے. تو لہذا ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ تعویذ کو تعلیم پر منحصر رکھا اور ہمیشہ کہا اس مسئلے میں غور کرو، صبر کرو، شکر کرو، صبر کرو، شکر کرو. یہ مذہب کا، اور صبر شکر کوئی بیکار چیز نہیں ہے، یہ مذہب کی اصل وہ تعلیم ہے کہ ہے یہ ایک گولی لیکن لامتناہی مرضوں کا علاج ہے. ہے بظاہر یہ دو شیخیں لیکن جتنے امراض انسان کی روحانیت میں ہوتے ہیں یا تو اس کا علاج صبر سے ہوتا ہے یا شکر سے ہوتا ہے. انشاءاللہ آنے والی بحث ہم اسی پر کریں گے اور فکری انداز میں کریں گے، اور اس نیت کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمارے قلب و جگر کے اندر مذہب کی روحانائیوں کو پیوستہ فرمائے. میں لوٹ کر اپنی کیوی گفتگو پر غور کروں گا، کہ آپ بھی میرے ساتھ مل کر لوٹ کر جو سنا ہے اس پر غور کریں گے. آپ یہ مت دیکھیے گا، آپ یقیناً مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں اور مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں، لیکن میں صرف یہ بات آپ کی خدمت عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ چلے کچھ تو ایسے ہوں گے جن جو بھول چکے ہیں، ان کی یادداشت کے لیے بات ہوئی ہے تو اسی نیت سے ہم اسے یاد کریں گے. میرے دوستو، یہ باتیں یاد رہیں گی تو سب کچھ یاد رہے گا، یہ باتیں یاد رہیں گی تو سب کچھ یاد رہے گا. نمازوں میں اخلاص کیوں نہیں؟ ہماری نیتوں میں بہتری کیوں نہیں؟ ہماری نیتیں نماز اللہ کے لیے کھڑکی کھول کے کھڑے ہوتے ہیں کہ اگلا گزرنے والا دیکھیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نماز پڑھ کے بھی مادہ پرست رہے، مذہب پرست نہ ہو سکے. مذہب کی اتباع، بولیے، پرست بمانا اتباع کرنے والا، نہ ہو سکے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ نہ ہو سکے. مادہ پرستی سے مراد کہ مادیت کو اپنا مشن بنانے والا، اور یقیناً ہم تو ہم سے بڑا خدا کو ناراض کرنے والا معاذ اللہ کون ہوگا کہ لبادہ ہم مذہب کا اوڑھتے ہیں اور فکر مادیت کی رکھتے ہیں. تقاضے مادیت کے رکھتے ہیں. تو لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنی موت کو یاد رکھیں. بڑی پیاری بات امام غزالی لکھتے ہیں، فرمایا تیری قبر کی زمین تیار کھڑی ہے، وہ کھدنے کے قریب ہے، اور جس کپڑے سے تیرا کفن بنے گا، یا تو اس کیڑے کو حکم ہو چکا ہے وہاں پر اس نقطے کو پیش کرنے کا، یا اس کے ذریعے وہ بن کر کاد کر مارکیٹوں میں آ چکا ہے، وہ کفن آ چکا ہے، یا تو ابھی اس کیڑے کو حکم ہونے والا ہے، یا وہ مارکیٹ میں آ چکا ہے، ابھی انقریب ملنے والا ہے، یا وہ قبر تیار ہو چکی ہے، یہ تیار ہونے والی ہے، موت ہمارے سامنے کھڑی ہے. بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، قبر کو اگر جنت بنانا چاہتے ہو، اور میں اگر جنت بنانا چاہتا ہوں، اور آپ جنت بنانا چاہتے ہیں، اور یقینا بنانا چاہتے ہیں، اور اسے ہم آگ نہیں بنانا چاہتے. قبر اس کے لیے دلہن ہے جو مذہب کو مانتا ہے، اور وہ قبر کے لیے دولہا ہے جو مذہب پر چلتا ہے. اس کو فرشتے کہتے ہیں نم کا نومت العروس، ایسے سو جیسے دلہا سو جاتا ہے. اس کے لیے وہ چیز کامیابی ہوتی ہے، اور اس کے لیے قبر وحشت ہے. حضور نے فرمایا جب مردے کو اٹھایا جاتا ہے مذہب کا ماننے والا ہے، تو کہتا کیا کر رہے ہو، جلدی چلو نا. انسان اس کی آواز نہیں سن پاتے، انسان اس کی آواز نہیں سن پاتے. وہ اپنے جن کے کاندھوں پر اٹھایا گیا ہے، حدیث میں آتا ہے، وہ ان سے کہتا ہے کیوں آہستہ چلتے ہو، تیز چلو مجھے، تیز لے کر چلو مجھے. امام صاحب ذرا جلدی جنازہ پڑھائیے میں چلوں آگے. ارے زندگی گزر گئی اس پریشان اور گھٹیا دنیا کے اندر، آگے میری دلہن جو ہے وہ قبر وہ یاد کر رہی ہے مجھے، جس کی روانائی یا زیبائش اور آرائش ہے جو مجھے مل چکی ہے، میں اس طرف بڑھنا چاہتا ہوں. اور فاسق ہوتا ہے الیعاذ باللہ، الیعاذ باللہ، تو وہ پھر اسی بات پر روتا ہے کہ ہائے مجھے کہاں اٹھا کر لے جا رہے ہو، مجھے کیوں لے جا رہے ہو. تو لہذا ہمیں چاہیے کہ بھی روح کا پرندہ ہمارے درمیان موجود ہے، ہمارے اندر موجود ہے. لہذا مذہب ہی ہمارا نجات ہے. مرنا سب کو ہے، تو جب مرنا سب کو ہے اور وحشت سے بچنا چاہتے ہیں ہم، بے قراری سے بچنا چاہتے ہیں ہم، بھائی قبر سے اس لیے ڈرتے ہیں نا کہ بے قراری ہے، قبر سے اس لیے ڈرتے ہیں نا، قبر سے کیوں ڈرتے ہیں ہم، اندھیرا ہے، قبر سے کیوں ڈرتے ہیں بچھو کاٹے گا، قبر سے کیوں ڈرتے ہیں کہ ہمارے آنکھیں نرم پتلوں کو سب سے پہلے کیڑے کھانا شروع کریں گے، اس لیے ڈرتے ہیں نا. ہاتھ پہ چوٹی آ جائے تو بندہ ڈر جاتا ہے، لیکن یہ نرم نرم آنکھ جس میں ہلکا سا بھی اگر غبار چلا جائے تو ہمارے کلیجا منہ کو آتا ہے، اس میں کیڑے داخل ہو جائیں گے اور اسے کھائیں گے، یہ ڈر لگتا ہے نا. تو مذہب نے کہا ہمیں مانو اور ہمیں ہماری اتباع کرو، تم تو کیا سارے قبرستان سے عذاب اٹھا دیں گے. لہذا راحت یہ ہے، اور ان تمام مشکل اور کٹھن راحت مراحل سے اگر بچ کر اسے تسکین اور راحت کا باعث بنانا ہے، تو وہ صرف نظام مصطفیٰ کی اتباع ہے. کس کی اتباع مل کر کے، نظام مصطفیٰ، کس کی، نظام مصطفیٰ کی اتباع ہے. لہذا میں بھی آج عہد کرتا ہوں، اور آپ بھی فردن فردن ہاتھ اٹھا کر اس بات کا عہد کیجئے کہ ہم اپنے داخل میں اور اپنے خارج میں نظام مصطفیٰ کو نافذ کریں گے. اپنے قول کے ذریعے ہاتھ نیچے نہیں ہونے دینا، اپنے قول کے ذریعے نظام مصطفیٰ کو نافذ کریں گے، اپنے عمل کے ذریعے نظام مصطفیٰ کو نافذ کریں گے، اندھیرے کی زندگیوں میں نظام مصطفیٰ کو نافذ کریں گے، جلوت کی زندگیوں میں نظام مصطفیٰ کو نافذ کریں گے. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.